حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله اللهم عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لعمده والصلاة والسلام التحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته بحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية ولا عدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ان الله عليم خبير. صلوات الله محمد و سورہ حجرات کی ہے، 13 نمبر کی آیت کریمہ ہے، جس کے ذیل میں گفتگو ہو رہی ہے انسانی فضائل. چونکہ اس آیت میں انسانی کرامت، شرافت اور فضیلت کا معیار بتایا گیا ہے کہ تمام بشریت کو، تمام انسانوں کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بافضیلت، باکرامت اور باشرافت انسان وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ صاحب تقویٰ ہو. اور عرض کیا کہ تقویٰ بہت ساری فضیلتوں کی بنیاد ہے، ام الفضائل، فضائل کی ماں. بہت ساری فضیلتیں تقویٰ سے جنم لیتی ہیں. اور اس آیت کے ذیل میں انسانی فضائل کو پہچاننے کے لیے فضیلتوں کا ایک عظیم ترین نمونہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول اللہ کے بعد امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے کہ جہاں پر فضائل کا جو سرچشمہ، جس کے لیے فرمایا کہ ینہدر عن السیل ولا یرقى الی الطیر، فضیلتوں کا سیلاب ہماری ذات سے جاری ہوتا ہے. اور چونکہ یہ شہادت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ایام سے ہم نزدیک ہو رہے ہیں، لہذا اس مناسبت سے امیر المومنین کے فضائل کے کچھ حصے، امیر المومنین کی فضائل کی تھوڑی سی روشنی اور تھوڑی سی خوشبو فضائل کی ہم اپنے مشام تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. آج جو موضوع ہے مقدمات سے جلدی بڑھتے ہوئے، چونکہ اس سے پہلے دو مجلسیں تھوڑا وقت سے زیادہ ہو گئی، میں کوشش کروں کہ وقت پر مجلسیں تمام ہو جائے کریں انشاءاللہ تعالی. لہذا آج کا جو موضوع ہے امیر المومنین کا زہد اور تقویٰ، کہ انشاءاللہ ان چند دنوں کے ذکر کے ساتھ جب ہم امیر المومنین کی شہادت کے شب تک پہنچیں تو خدا اس بات کی توفیق دے کہ واقعاً امیر المومنین کے کچھ فضائل سے آشنا ہو چکے ہوں اور وہ فضائل ہماری ذات میں اس کے اثرات بھی نظر آ رہے ہوں. امیر المومنین کا زہد و تقویٰ، چونکہ بہت سارے چند عناوین جو آپ کی خدمت میں دیے گئے ہیں، اور یہ پہلے عرض کیا گیا کہ ان چند دنوں میں صرف اشارہ ہو سکتا ہے ان فضیلتوں کی طرف، وہ بھی بہت ساری فضیلتوں میں سے چند کا ذکر کیا جا رہا ہے، وہ بھی چند صرف اشارے کے طور پر، کیونکہ اگر تفصیل سے گفتگو کرنی ہوتی تو اس میں سے کوئی ایک ہی موضوع کافی تھا پورے اشرے کے لیے، یعنی واقعاً پورے ایک اشرے کے لیے ایک ہی موضوع کافی تھا گفتگو کرنے کے لیے. کہ جیسے کل امیر المومنین کے علم اور امیر المومنین کی حکمت پہ گفتگو کی گئی، تو ایک اشرے کے لیے کافی تھا پورے 10 دن گفتگو کرنے کے لیے. البتہ بعض جگہ توفیق ہوئی ہے کہ امیر المومنین کے علم و حکمت پر اشرہ پڑھا گیا ہے اس کے پہلے 2 جگہ پر، لیکن وہ بھی کافی نہیں، یعنی واقعاً صحیح پوچھیں تو وہ بھی کافی نہیں ہوتا. آج جو گفتگو ہے وہ امیر المومنین کا زہد و تقویٰ. زہد سے زاہد کا لفظ جو آپ کبھی سنتے بھی ہیں بولتے بھی ہیں، اور اردو لٹریچر میں، اردو ادب میں اور اردو شاعری میں، حتیٰ فارسی شاعری میں بھی زاہد کے لفظ کو ایک عجیب و غریب انداز سے پیش کیا گیا ہے. پتہ نہیں جو لوگ اردو پوئٹری سے آشنائی رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ بہت طنز کیا گیا ہے اور بہت ہی مذاق اڑایا گیا ہے زاہد کے لفظ کے ساتھ اردو شاعری میں اور فارسی شاعری میں بھی، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ زاہد کی وہ صحیح تعریف نہیں ان کے سامنے پیش کی گئی، اور کلن عام طور سے زہد و تقویٰ کی صحیح تعریف نہیں ہے، اس لیے زہد و تقویٰ کے بارے میں عام طور سے عام مسلمانوں کا تصور بہت زیادہ کامل اور صحیح نہیں ہے. اور چونکہ شاعر جو ہے ترجمان ہوتا ہے معاشرے کا اور سوسائٹی کا، ترجمانی کر رہا ہوتا اپنی زبان سے، لہذا شاعروں نے اس کو اور آ کر اپنے رنگ میں رنگ کر اس کو اور زیادہ خراب کر دیا ہے اور بہت مذاق اڑایا گیا ہے. کیونکہ جیسا کہ پہلے بھی اشارہ کیا گیا کہ زاہد اور متقی کا جب نام لیا جاتا ہے تو بجائے یہ کہ رسول اللہ کی ذات کو دیکھا جائے، امیر المومنین کی ذات کو دیکھا جائے، ائمہ کی ذات کو دیکھا جائے، رسول اللہ کے عظیم اصحاب کو دیکھا جائے، ائمہ کے اصحاب کو دیکھا جائے، ان سب کو دیکھنے کے بجائے صوفیوں کو دیکھا جاتا ہے اور راہبوں کو دیکھا جاتا ہے اور کٹم اللہوں کو دیکھا جاتا ہے، یعنی عام طور سے یہ دیکھا جاتا ہے. یہ دیکھ کے جو تصور لیا جاتا ہے وہ بہت ہی غلط تصور لیا جاتا ہے. لہذا شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ان کی ایک کتاب ہے، صرف یہاں پہ میں اس کو انٹروڈیوس کرا رہا ہوں کہ جو آپ حضرات ہو سکے اس کو پڑھیں، سیری در نہج البلاغہ. نہج البلاغہ میں ایک سیر کو انگلش اس کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے، گلفس آف نہج البلاغہ، خوب گلفس آف نہج البلاغہ، نہج البلاغہ کی جھلکیاں اس سے مراد ہوا. مختصر کتاب ہے گلفس آف نہج البلاغہ، اس میں شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خاص بحث، چونکہ نہج البلاغہ کا ایک اہم ترین حصہ، یعنی نہج البلاغہ میں سب سے زیادہ اہم حصہ جو ہے وہ توحید کا حصہ ہے، یہ پہلے اشارہ کیا بتایا جا چکا ہے. نہج البلاغہ کا اہم ترین باب اور اہم ترین گفتگو جو نہج البلاغہ میں کی گئی ہے وہ توحید پروردگار کی گفتگو کی گئی ہے. توحید کے بعد نہج البلاغہ میں جو دوسرا اہم ترین حصہ ہے وہ زہد و تقویٰ ہے، زہد و تقویٰ کے بارے میں گفتگو اور اس کی سفارش. لہذا نہج البلاغہ کی جب بارے میں جب شہید مطہری نے کتاب لکھی، البتہ انہوں نے اپنی فرصت، چونکہ اتنا زیادہ وقت نہیں تھا، بہت ساری کتابیں ان کو لکھی ہیں مختصر طور پر، اسی لیے انہوں نے کہا کہ کہ ایک صرف سیر ہے, نجد بلاغہ کی گہرائیوں میں نہیں جانا ہوا ہے, ایک مختصر سی سیر کا ایک خلاصہ پیش کرے. وہاں پر آ کر انہوں نے ایک لمبی بحث جو خود زہد و تقویٰ کی ہے. چونکہ ہم ایک دن میں اتنی ساری گفتگو نہیں کر سکتے ہیں, لہذا ہم صرف حوالہ دیتے ہیں کہ آپ جا کر خود وہاں پر یہ گفتگو کو اچھی طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. البتہ شہید مطہرین اور بھی مختلف جگہوں پر انہوں نے اپنی جو اور دوسری کتابیں جہاں پر الگ الگ آرٹیکلس ہیں اس میں وہاں پر انہوں نے ایک بحث کی ہے جو اسی موضوع سے متعلق بہت اچھی ہے کہ دنیا دین کی نگاہ میں, تو وہاں پر بھی زہد اور تقویٰ کی بہت ہی اچھی بحث کی ہے کہ دین کی نگاہ میں واقعی دنیا کیا ہے. وہاں پر انہوں نے یہ بحث کی ہے کہ عام طور سے جو پیش کیا جاتا ہے کہ زہد تقویٰ یعنی کیا, یعنی دنیا کو چھوڑ دو, دنیا کو ترک کر دو. ترک دنیا کا نام زہد اور ترک دنیا کا نام تقویٰ رکھا جاتا ہے, یا دنیا میں جو چیزیں تمہارے سامنے لا کر رکھی گئیں اس سے محبت نہ کرو, یہ ہے عام طور سے زہد و تقویٰ. عام طور سے جو آگے کہتا ہے زاہد زہد کی کوئی نصیحت کرتا ہے کہتا ہے کہ دنیا سے محبت نہ کرو, پھر دنیا سے مراد کیا لیتا ہے, دنیا کی چیزوں سے محبت نہ کرو, یہ مراد لیتا ہے. یہ بہت ہی غلط تعریف ہے زہد کی اور تقویٰ کی, تعریف یہ صحیح تعریف نہیں ہے. اور اسی لیے عام طور سے جو زہد و تقویٰ کا مذاق اڑایا جاتا ہے اردو شاعری اور فارسی شاعری میں, اسی وجہ سے چونکہ تعریف اس کی غلط کی گئی ہے. ترک دنیا کا نام زہد نہیں ہے. اور دنیا میں جو چیزیں اللہ کی جو مخلوقات ہیں ان مخلوقات سے محبت نہ کرنے کا نام بھی زہد و تقویٰ نہیں ہے. بہت توجہ کریں, تعریف صحیح آ جائے تاکہ پھر بعد میں تھوڑی سی گفتگو جو ہو سکے. جب تک تعریف نہ ہوگی واضح طور پر ہم آ کر امیر المومنین کا زہد بیان کریں گے اور سننے والا کچھ اور سمجھے گا, ہم امیر المومنین کا زہد بیان کریں گے وہ کسی پادری کا زہد سمجھے گا, ہے نا, وہ کسی پنڈت کا زہد مثلا سمجھے گا. نہیں, امیر المومنین کا زہد اور ہے اور دوسروں کا زہد اور ہے. لہذا دنیا کے ترک کرنے کا نام زہد و تقویٰ نہیں ہے. دنیا میں جو اللہ کی مخلوقات ہیں ان سے محبت کرنے کا نام بھی زہد و تقویٰ نہیں. اسلام نیچرل چیزوں سے کبھی نہیں روکتا. مثلا کوئی انسان اگر اپنے بیٹے سے محبت کر رہا ہے, اپنی اولاد سے محبت کر رہا ہے, اپنی بیوی سے محبت کر رہا ہے, ایک طرف اسلام اتنی زیادہ تاکید کرتا ہے کہ الفت و محبت کا ماحول ہونا چاہیے گھر میں. گھر میں آئے تو تحفہ لے کے لائے, ہدیہ لے کر آئے, جب بھی سفر سے واپس پلٹے تو اپنے بیوی کے لیے اور بچوں کے لیے کچھ لے کر آئے. ایک طرف اس قدر تاکید کرتا ہے, پھر کہتا ہے محبت نہ کرو, یہ ٹکراؤ ہو جاتا ہے. ایک طرف قرآن کہتا ہے کہ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ رَحْمَةً وَمَوَدَّةً, اللہ نے خود شوہر بیوی کے درمیان میں رحمت اور مودت کا رشتہ قائم کیا ہے. دوسری طرف مولوی آگے کہا کہ زہد کا مطلب یہ کہ بیوی سے محبت نہیں کرو, اور اس سے بڑھ کر جو ہے زہد کا مطلب یہ کہ شادی ہی نہ کرو, ہے نا, یہ جو تعریف کی جاتی ہے. اسلام میں کہا گیا مال کی اتنی تاکید کی گئی, کوشش کرنا محنت کرنا کہ یہ موضوع ہمارا آئے گا, چونکہ یہ بھی ایک فضیلت ہے اور اس پہ امیر المومنین نے تاکید کی ہے کہ کوشش کرنا, زحمت کرنا, محنت کرنا یہ جہاد کا حصہ ہے. ایک طرف کہتا ہے جہاد کا حصہ ہے, دوسرے کہتا ہے زاہد یعنی جو کچھ کرتا نہ ہو, تو یہ ٹکراؤ کی بات ہو گئی. چونکہ یہ تعریف حل نہیں کی گئی ہے, مسئلہ حل نہیں کیا گیا ہے, لہذا آپ جو ہے جو میں نے شروع میں عرض کیا کہ اردو شاعری فارسی شاعری میں یہ ساری مشکلات زہد و تقویٰ کے اوپر یہ ساری مصیبتیں لاتے ہیں لوگ, شاعر لوگ, توجہ ہوا ہے آپ نے. پھر تعریف کیا ہے اسلام کی نگاہ میں, تعریف کیا ہے؟ بس پہلے یہ طے ہے کہ ترک کرنے کا نام یہ نہیں ہے. کوئی نہیں کہے کہ انسان مال کما رہا ہے, مال کی اس کی ضرورت ہے, کمایا بھی ہے, اس سے کوئی محبت ہی نہیں ہوگی. نہیں ہوگی, ایک طبیعی چیز ہے, نیچرل چیز ہے. اب گھر بنایا ہے اپنا تو گھر سے محبت ہوگی, اولاد ہے اپنی تو اولاد سے محبت ہوگی, بیوی ہے تو بیوی سے محبت ہوگی, بچے ہیں تو بچے سے محبت ہوگی, کام کر رہا ہے تو کام سے محبت ہوگی. محبت ہونا یہ خلاف زہد نہیں ہے. بس زہد کیا ہے؟ زہد یہ ہے کہ دنیا کی کسی چیز سے اپنے آپ کو اتنا وابستہ نہ کر لے کہ اپنے اصلی مقصد کو بھول جائے انسان. تو جو ہے آپ نے دنیا کو استعمال کرنا اور ہے, لیکن دنیا کو مقصد بنا دینا یہ اور ہے. دنیا کو سواری بنا کر رکھنا یہ زہد کے خلاف نہیں ہے, لیکن دنیا کو اپنی منزل بنا دینا یہ زہد کے خلاف ہے. یہ فرق واضح ہونا چاہیے بہت. سواری اور منزل کا فرق ہوتا ہے, سمجھتے ہیں نا اچھی طرح سے. جو انسان دنیا کو اپنی منزل بنا لے گا, یعنی دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں جو سواری کے طور پر سے دی گئیں تاکہ تمہارا سفر جاری رہے, یہ امیر المومنین علیہ السلام کی نجر بلاغہ میں قول موجود ہے کہ یہ تمہارے لیے ایک سواری کے مانند ہے, ایک گھوڑے کے مانند ہے, البتہ ایسا گھوڑا کہ جس کی لجام تمہارے ہاتھوں میں ہونا چاہیے. اگر لجام ہاتھ سے چھوٹ گئی ہے تو یہ لے جا کے تمہیں کہیں پٹک دے گا, کہیں کسی گھاٹی میں کسی وادی میں جا کر تمہیں گرا دے گا اور زخمی کر دے گا اور تباہ کر دے گا. نہیں, لجام جو ہے, لجام کو کنٹرول میں رکھنے کا نام ہے تقویٰ. توجہ فرمائی آپ نے. خوب اچھا ہے انسان جو ہے سفر کرنے والا انسان, اس کے بعد اچھی سواری ہو. سواری کے طور پر اگر اسے سفر کرنا ہے تو اچھی سواری ہو, تیز رفتار سواری ہو, مضبوط سواری ہو, راستے میں ساتھ نہ چھوڑ دے. ایکسیڈنٹ ہو تو انسان کی جان نہ لے بیٹھے. گاڑی ہو تو اچھی گاڑی ہو, کیا اس میں مشکل ہے؟ اس میں کوئی مشکل, یہ زہد کے خلاف بھی نہیں ہے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ان کے قریبی ساتھی لوگ بتاتے ہیں کہ نجف میں ان کے زہد کی حالت یہ تھی کہ لوگوں نے پنکھا لا کے رکھا تو کہا یہ پنکھا کہاں سے آیا, کہا کہ خرید کے لائے, گرمی بہت زیادہ. نجف کی گرمی کا آپ کو شاید اندازہ نہیں ہو, کربلا کی گرمی کا اندازہ ہے نا. کربلا اور نجف کی گرمی میں کوئی فرق نہیں, بلکہ نجف کی گرمی کربلا سے تھوڑا زیادہ ہی ہے, ادھر صحرائی علاقہ زیادہ ہے, شدید گرمی. لیکن چونکہ اس زمانے میں جب مثلاً 60 سال پہلے جب وہاں پہ امام خمینی رہا کرتے تھے, غربت کا زمانہ تھا, یعنی 45 سال پہلے غربت تھی, اور عام طور سے طالب علموں کے پاس پنکھا نہیں تھا. گرمی تھی لیکن پنکھا نہیں تھا. پنکھا لے آئے تو کہا کہ کہاں سے لائے, کہا گرمی بہت زیادہ اس لیے پنکھا لائے. ابھی دیکھیں پنکھے میں سب بیٹھے ہوئے ہیں, حالت خراب ہو رہی, اور آرزو کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہاں پر ایسی ہو جائے انشاءاللہ تعالی, ہے نا. حالات اچھے ہو تو مشکل بھی نہیں ہے, دھیرے دھیرے ہوگا. لیکن چونکہ وہاں پر عام طور سے حالات ایسے نہیں تھے کہ تمام طالب علموں کے پاس پنکھا ہو, لہذا اسے کہا کہ نہیں, لے جا کے اسے واپس کر کے آؤ, پنکھا نہیں چاہیے. یہ زہد ہے. پیرس میں گئے, پیرس میں لوگوں مکان لیا, آس پاس کے گھروں میں جو ہے وہ چونکہ بہت سارے لوگ ملنے کے لیے آتے تھے اور ڈسٹرب ہوتا تھا, تو کہا کہ ایک دوسرا مکان لو جو لوگوں کے گھر سے تھوڑا دور ہو تاکہ دوسروں کو ڈسٹرب نہ ہو. تو ڈسٹرب کرنا کی اجازت نہیں ہے, چاہے ہم دین کا کام ہی کیوں نہ کر رہے ہوں, لیکن ہمیں دوسروں کو ڈسٹرب کرنے کی اجازت نہیں ہے, واقعا نہیں ہے. ہم قرآن آ کر پڑھنا چاہیں لیکن دوسروں کو اگر جو ہے ڈسٹرب ہو رہا ہو تو ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم قرآن پڑھیں. توجہ ہے آپ نے. تمام خمین کا ایک دور گھر لو, تھوڑا عام لوگ گاؤں میں تھے, شہر میں بھی نہیں تھے, پیرس سے دور ایک گاؤں میں تھے. تو گاؤں میں گھر جو لیا تو تھوڑا دور گھر لیا, لیکن گھر بہت اچھا تھا, زیادہ بہتر حالت. کہا کہ نہیں, اس گھر میں ہم قدم نہیں رکھیں گے, کیونکہ یہ عام ہمارے جو حالات ہیں اور ہمارے وطن کے جو مومنین کے حالات ہیں ان حالات سے بہتر گھر ہے, اس میں ہم نہیں رہیں گے, اس کو واپس کرو, دوسرا گھر لو. یہ زہد ہے. لیکن جب کربلا سے نجف سواری کرنے کے لیے, نجف سے کربلا زیارت کرنے کے لیے جاتے تھے تو کہتے تھے کہ ایک اچھی سی گاڑی سے کا انتظام کرو, ایک اچھی سی گاڑی. ایک مرتبہ کہا, دو مرتبہ کہا, تین مرتبہ کہا. تو جب چونکہ امام خمینی کے جملوں پر ساتھ کے لوگ توجہ کرتے تھے, ایسے ہمارے آپ جیسی بات تو نہیں تھی جو زبان میں آیا کہہ دیا, جو منہ میں آیا بول گئے. جب دو تین مرتبہ یہ کہا کہ ایک اچھی سی گاڑی لو, ہر مرتبہ تاکید کرتے تھے اچھی سی گاڑی لو تاکہ یہ سفر کریں, 90 کلومیٹر کا سفر ہے. تو ایک مرتبہ پوچھا پوچھنے والے نے, آپ اچھی سی گاڑی کی کیوں تاکید کرتے ہیں؟ خیال, یہ زندگی اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے, ایسی گاڑی سے نہ جائیں ایک معمولی ایکسیڈنٹ ہو اور اپنی زندگی کو کھو بیٹھے. وہ سواری اچھی ہے, انسان استعمال کرے صحیح سواری کا, سمجھ رہے ہیں نا اس بات کو. چونکہ معمولی گاڑی ہوتی ہے, ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں جان جانے کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اچھی گاڑی ہوتی ہے تو جان جانے کا خطرہ بہت ہی کم ہو جاتا ہے. واقعی اس میں جو ہے جو امکانات ہوتے ہیں جس کی بنیاد پر جان بچ جاتی ہے انسان کی, مگر یہ کہ بہت ہی خطرناک اگر ایکسیڈنٹ نہ ہو. تو سواری اگر سواری کے طور پر دنیا کو استعمال کرنا ہے, میں مثال دے رہا ہوں آپ کے سامنے, تو انسان بہتر سے بہتر طور پر سواری کے طور پر استعمال کرے, کوئی بھی زہد کے خلاف نہیں. لیکن اگر دنیا کو انسان نے اپنا مقصد بنا لیا ہے, وہ بھوکا بھی ہے تو بھی زاہد نہیں. واضح نہیں ہوا ہے نا؟ کبھی کبھی بات جو ہے اور وضاحت کرنی پڑتی ہے. یہ تعریف کی وضاحت ضروری ہے. یعنی ایک انسان اگر جو ہے وہ بہت ہی معمولی زندگی گزار رہا ہو, کھانے کی بھی نہ ہو پینے کی بھی نہ ہو, لیکن اس کی ساری آرزو صرف یہ ہو اور سارا مقصد صرف یہ ہو کہ ایک مکان ہو جائے, ایک گھر ہو جائے, ایک گاڑی ہو جائے, ایک یہ ہو جائے وہ ہو جائے, اس کے علاوہ اور کوئی مقصد ہی نہ ہو, تو یہ انسان زاہد نہیں ہے. اگرچہ اس کی زندگی میں کچھ بھی موجود نہیں ہے, لیکن ایک انسان کے پاس سب کچھ موجود ہو لیکن اس کا مقصد یہ چیزیں نہ ہو, یہ فقط ذریعہ ہو, مقصد اس کا بلند ہو, مقصد دین ہو, مقصد پروردگار کی ذات ہو, مقصد انسانیت ہو, مقصد فضائل ہو, مقصد کمالات ہو, مقصد شرف ہو, علم ہو, یہ سب مقصد ہو, لیکن اس مقصد کے لیے انسان بہتر سواری کا اہتمام کر رہا ہو, تو یہ ممکن ہے خود بہت بڑا زاہد ہو. واضح ہو گئی بات؟ ایک نمونہ بھی پیش کر دیتے ہیں تاکہ چونکہ نمونے یاد رہتے ہیں. ابھی میرے برادر ایک جگہ ذکر بھی کر رہے تھے اس واقعے کا, اور مجھے بھی اس واقعے کا ذکر پہلے شاید کبھی ذکر کیا بھی ہو. یہ ملا نراقی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے. بہت ہی عظیم فقیہ, بہت ہی بیدار فقیہ, اور بہت ہی عظیم استاد اخلاق. یعنی ان کی کتاب ابھی تک جو ہے حوض علمیہ قم اور بلکہ شیعت میں اخلاق کی ایک اہم ترین کتاب مانی جاتی ہے. کئی سو سال گزر جانے کے بعد بھی ایک اہم ترین کتاب مانی جاتی ہے. معراج السعادہ یعنی اخلاق کی واقعاً عظیم کتاب ہے. یعنی اخلاق اہل بیت کو اگر سمجھنا ہے اور اخلاق قرآن و اسلام اور رسول اللہ کو اگر سمجھنا ہے تو معراج السعادہ ایک عظیم کتاب. البتہ فقہ میں بھی ان کی عظیم کتاب ہے اور بہت ہی عظیم عالم تھے, لیکن دولت مند انسان بھی تھے. نوکر تھے, چاکر تھے, زمین تھی, کافی جائیداد تھی اور سب کچھ تھا. ایک دولت مند آدمی تھے. دولت مند آدمی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ زینت پرست آدمی ہو جائے. دولت مند آدمی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خود پرست آدمی ہو جائے نا. دولت مند تھے, سب کچھ تھا, بہت سارے لوگوں کی زندگی ان کی وجہ سے چل رہی تھی اور چلا رہے تھے. ان کے پاس ایک فقیر آیا. فقیر ایک فقیر وہ بھیک مانگنے والا ہوتا ہے جو روڈ پہ بھیک مانگ رہا ہوتا ہے, ایک فقیر وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو نسلی طور پر فقیر جانتا ہے اور اپنے فقیر ہونے پر فخر کرتا ہے. یہ صوفی قسم کے لوگ ہوتے ہیں. شاید آپ نے بھی دیکھا ہو بچپن میں, ہم لوگوں نے آپ دیکھا ہے ہمارے گاؤں دیہاتوں میں آیا کرتے تھے. پتہ نہیں آپ نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے. خوب اس طرح کے لوگ ہوتے تھے اور اس پہ فخر کرتے تھے, اور ان کا فخر یہ ہوتا تھا کہ ہم کچھ کرتے نہیں ہیں, ہمیں جو بھی لوگ لا کر دیتے ہیں وہی کھا کر زندگی گزار لیتے ہیں, اور اللہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں, اور واقعی اللہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں. اور زاہدانہ اپنے خیال سے وہ زاہدانہ زندگی جی رہے ہوتے ہیں. وہ شخص آیا ملا احمد نراقی کو تبلیغ کرنے کے لیے. کہ البتہ اس طرح کے واقعات اور بھی بہت سارے ہیں. امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم تیز دھوپ میں گرمی میں مدینے میں کام کر رہے تھے اور سر کا پسینہ پیروں تک آ رہا تھا. یہ حالت دیکھ کر ایسی کسی شخص نے جا کر امام کو اپنے اعتبار سے اپنے خیال میں اپنے زام میں دیکھ کر اسے افسوس ہوا اور کہا کہ یہ فرزند رسول ہیں اور اس طرح دنیا میں لگے ہوئے ہیں اور اتنا دو پیر میں محنت کر رہے ہیں, چل کے ہم کچھ نصیحت کریں, معاذ اللہ اپنے خیال سے. اور آیا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں, اتنی دھوپ میں اتنی زحمت کر رہے ہیں, زمین میں کام کر رہے ہیں, اتنی محنت کر رہے ہیں دنیا کے لیے, اگر اس حالت میں آپ کی موت ہو جائے تو کیا ہوگا؟ امام نے فرمایا کہ اگر اس حالت میں میری موت ہو جائے تو بہترین حالت میں میری موت ہوئی ہے, جہاد کی حالت میں موت. کیا سمجھتے ہو تم؟ تو جو لیکن یہ شخص بھی ملا احمد نراقی کے پاس آئے گا کہ آپ کیا دنیا میں لگے ہوئے ہیں، یہ زمین اور آنا اور جانا اور فقیر اور غلام اور نوکر، یہ ساری چیزیں یہ کیا لگے ہوئے ہیں آپ کس چیز میں، یہ سب چھوڑیں اور چلیں میرے ساتھ، ترک کریں یہ سب، کیا کر رہے ہیں؟ اپنے اعتبار سے وہ زہد کی تبلیغ، یعنی وہی غلط زہد تبلیغ کرنے کے لیے آیا تھا، کہ یہ سب چھوڑیں۔ انہوں نے کہا نہیں بھائی، میں دنیا میں اسیر نہیں ہوں، میں دنیا کا دنیا پرست نہیں ہوں، یہ سب ذمہ داریاں ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں ان کی ذمہ داریاں اپنے اوپر ہیں جس کی بنیاد پہ یہ سب کام کر رہے ہیں، کام کرنا تو دنیا نہیں ہے۔ بہت اس کو سمجھایا لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں تھا، کسی بھی طریقے سے سمجھنے کو تیار نہیں تھا۔ پھر ان کا ٹھیک ہے، تم اتنا زیادہ تاکید کرتے ہو، چلو دیکھیں تم کیا کرتے ہو، تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئے آخر میں۔ اب نہیں معلوم پیچھے راز کیا تھا، لیکن ظاہری طور پر وہ تیار ہو گئے اور چلنے لگے، چلے اس کے ساتھ۔ کچھ دور تک گئے تو اس فقیر کو یاد آیا کہ میرا جو کشکول تھا وہ چھوٹ گیا۔ کشکول جانتے ہیں نا، کشکول، میرا کشکول جو ہے وہ ان کے گھر پہ چھوٹ گیا۔ کشکول ہوتا ہے ان فقیروں کے پاس ایک چھوٹا سا برتن ٹائپ کا ہوتا ہے، کدو کے چھلکے سے بنا ہوتا ہے، پتہ نہیں دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے، کشکول دیکھا ہے نا، کدو ایک طرف سے کاٹ لیں، کدو جو لمبا ہوتا ہے نا اس کو ایک طرف سے کاٹ لیتے ہیں، اندر سے اس کا سارا مغز نکال کے اس کا چھلکا رہ جاتا ہے موٹا، اس کو سکھا لیتے ہیں اور اس میں رسی باندھ کے لٹکا لیتے ہیں یہاں پر، اور جو کچھ ملتا ہے اسی میں رکھتے چلے جاتے ہیں۔ پوری دنیا ان کی یہی ہوتی ہے، جو کچھ کھانے کو ملا اسی میں رکھا، کھانے کو کھا لیا بس، ٹھیک ہے فقیر ہے، اللہ اللہ کہنے والے ہیں بس، اور کچھ ان کے پاس نہیں ہوتا۔ جس پہ ایک لباس اور کشکول، یہ کشکول وہاں پہ چھوٹ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ان کو یاد آیا کہ میرا کشکول چھوٹ گیا ہے، وہ پریشان ہو گئے، کہا کہ کشکول میرا چھوٹ گیا ہے۔ کہا تو کیا ہوا؟ کہا واپس ہونا پڑے گا۔ کہ واپس ہونا پڑے گا کشکول کے لیے؟ اللہ کی راہ میں نکلے ہو اور اتنے سے کشکول کے لیے واپس ہو رہے ہو، چلو نا دوسرا کشکول کہیں خرید لیں۔ کہا نہیں، میں اتنے دن سے وہ کشکول میرے پاس ہے، میری وہی سب زندگی ہے، وہی سب کچھ میرا ہے، میں اسے چھوڑ ہی نہیں سکتا، واپس تو چلنا ہی پڑے گا، اسے لینے کے لیے واپس چلنا پڑے گا۔ یہاں پر ملا احمد نراقی کو اصلی نقطہ سمجھانا، پتہ نہیں شاید خود ہی انہوں نے چھپوا دیا ہو سمجھانے کے لیے، اچھا تھا اگر صرف چھپوایا بھی ہو تو اچھی بات تھی، اہم نہیں تھا، تاکہ ایسے آدمی کو سمجھایا جائے کہ اسلام کا تقویٰ کیا ہے اور صوفیت و بدھزم و ہندوازم و مسیحیت کا تقویٰ کیا ہے، فرق بتایا جائے کہ دونوں تقویٰ ہے کیا۔ وہ نہایت پاکیزہ انسان، متقی انسان، واقع عالم اخلاق، جس کے اخلاق کو پڑھ کر آج لوگ اخلاق ہو رہا ہے، صاحب اخلاق بن رہے ہیں، ان کو آ کر نصیحتیں کر کر کے لے گئے کہ چلو میرے ساتھ، تم کیوں دنیا کے پیچھے لگے ہوئے، اور ایک کشکول چھوٹ گیا، پوری زندگی ان کی خراب ہو گئی، پریشان گھبرائے ہوئے کہ میرا کشکول چھوٹ گیا، مجھے تو واپس جانا ہی پڑے گا لینے کے لیے۔ کہا چلو ٹھیک ہے چلتے ہیں، لیکن ایک بات سنتے جاؤ، تمہارے کہنے پر ہم نے اپنی پوری لاکھوں کروڑوں کی پراپرٹی چھوڑ دی، کہ تم اللہ کا نام بار بار لے رہے تھے، میں چھوڑ کے چلا آیا، لیکن تم ایک کشکول کدو کا چھلکا چھوڑنے کو تیار نہیں ہو، اس کو زہد کہتے ہو، یہ تقویٰ ہے، اسے تقویٰ نہیں کہتے۔ بس یہ زہد کی تعریف آپ کے ذہن میں محفوظ رہے کہ کچھ نہ ہونے کو زہد نہیں کہتے، ترک کر دینے کو زہد نہیں کہتے۔ اللہ کی مخلوقات اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے محبت کرنے کو بھی، محبت کو چھوڑنے کو بھی زہد نہیں کرتے، بلکہ جو چیزیں ہمارے لیے ذریعہ قرار دی گئی ہیں، وسیلے کے طور پر رکھی گئی ہیں، ان وسیلے کو مقصد بنا لینا یہ زہد ہے، یہ خلاف زہد ہے۔ ان وسیلے کو وسیلہ رہنے دینا، وسیلے کو مقصد بنانا، یہ ہے زہد کے خلاف۔ انسان دنیا کو آئے اپنا مقصد بنا لے، جیسا کل آپ کے سامنے عرض کیا کہ دنیا کے لیے دین بیچنے لگے، یعنی جب انسان دنیا کو مقصد بنا لیتا ہے تو ممکن ہے دنیا کے لیے دین کا سودا کرے، دنیا کے لیے دینداری کا سودا کرے، دنیا کے لیے قرآن کا سودا کرے، دنیا کے لیے حدیث کا سودا کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کو مقصد بنایا ہے، یہ خلاف زہد ہے۔ لیکن ایک انسان کے پاس سب کچھ ہو لیکن بہت ہی آسانی سے چھوڑنے کے لیے تیار ہو، سب کچھ ہو، استعمال بھی کر رہا ہو، اچھے طریقے سے استعمال کر رہا ہو، کیونکہ اگر حالات سب کے صحیح ہوں تو انسان اچھے طریقے سے استعمال کر سکتا ہے، اگر عام معاشرے کے حالات خراب ہے تو انسان اپنے آپ کو بہت آگے طریقے سے استعمال نہیں کرے غلط طریقے سے، لیکن اگر معاشرے میں سب کے حالات ٹھیک ہے تو انسان اچھی طرح زندگی گزار سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. امیر المومنین کے زمانے میں حالات کچھ اور تھے، لیکن امام صادق علیہ السلام کے زمانے مسلمانوں کے حالات کچھ اور تھے. لہذا امام صادق علیہ السلام کے زمانے کی زندگی اور بہتر تھی لوگوں کی، تمام کی زندگی بھی اور لوگوں کے اعتبار سے بہتر تھی، مشکل نہیں تھی، یہ بھی زہد کے خلاف نہیں ہے. لیکن دنیا کو اپنا مقصد بنا لینا یہ ہو جاتا ہے. جب دنیا کو اپنا مقصد بنا جاتا ہے تو جو مقصد ہے اس کا سودا کرنے لگتا ہے انسان. توجہ ہے آپ نے، دین کا سودا کرنا آسان ہو جاتا ہے، اپنا آپ کا، اپنا خود کا سودا کر دیتا ہے، اپنی روح کا سودا کر دیتا ہے، اپنے جسم کے لیے اپنی روح کا سودا کر دیتا ہے، اپنے جسم کی غذاؤں کے لیے اپنی روح کی غذائیں بیچنا شروع کر دیتا ہے انسان. دیکھا ہے، روح کی غذائیں الگ ہوتی ہیں نا. لہذا زہد اور تقویٰ، یعنی کیا تقویٰ؟ یعنی ایک مضبوط طاقت جہاں پر انسان کنٹرول میں رکھے. یہ تعریف ہم پہلے کر چکے، یاد ہے دو سال تین سال پہلے، کہ تقویٰ بھی یہ نہیں ہے کہ انسان ضروری چیزوں کو ترک کرتا رہے، یہ تقویٰ ہے نہیں. تمام نعمتوں کا اپنے کنٹرول میں رکھ کر استعمال کرنا یہ تقویٰ ہے. ایک ایسی طاقت انسان میں پیدا ہو، اصل تقویٰ قوت کو کہتے ہیں. تقویٰ ایک سپر ہے، تقویٰ وقایت سے بنا ہے، وقایہ یعنی سپر، ڈھال، روکنے کی طاقت، محفوظ کرنے کی طاقت. یعنی انسان میں ایک ایسی طاقت ایجاد ہوتا ہے، یعنی روزہ، روزے میں چونکہ روزہ ہوتا ہی ہے پریکٹس کے لیے، روزہ ہے ہی ہے انسان کو پریکٹس کرانے کے لیے، صبر کی پریکٹس، طاقت پیدا کرنے کی پریکٹس. لہذا اس کے ذریعے سے بھی تقویٰ پیدا ہوتا ہے. لعلکم تتقون، نہ یہ کہ ترک کر دینا. یہ بھی واقعہ مولانا روم نے بیان کیا، شاید پتہ نہیں عرض کیا آپ کے سامنے نہیں، مولانا روم کے داستانوں میں سے داستان ہے کہ دو بھائی، ایک بھائی جو ہے وہ یہی جھوٹے زہد کے نام پر اور جھوٹے تقویٰ کے نام پر اپنے وطن کو چھوڑ کر، بیوی بچوں کو چھوڑ کر، ذمہ داریوں کو چھوڑ کر چلا گیا جنگلوں میں، اور جنگلوں میں جا کر اس نے بہت ہی ریاضت کی اور بہت ہی کوشش کی اور بہت کچھ کیا، یہاں تک کہ جانور اس سے مانوس ہو گئے، یہاں تک کہ جنگل کے وحشی جانور بھی اس سے مانوس ہو گئے، شیر اور چیتے اور یہ اور وہ بھی اس سے مانوس ہو گئے. اب نہیں معلوم اس کی کوششوں کی بنیاد پہ مانوس ہو گئے تھے، ورنہ جو بھی جا کے جانوروں میں رہے گا جانور مانوس ہو بھی جاتے ہیں، یوں بھی جانور بھی مانوس ہو جاتے ہیں. وہ ایک دس سال گزرنے کے بعد، ادھر دوسرا بھائی تھا وہ اپنی دکان کیے ہوئے تھا، تجارت کر رہا تھا اور تجارت سے کمائی کرتا تھا، کمائی کر کے اپنا بھی خرچ نکالتا تھا، اس کے بیوی بچوں کو خرچ نکالتا تھا، اس کی زحمتیں، اس کے کام کرتا تھا، اس کی کوششیں کرتا تھا. یہ دس سال کا زہد و تقویٰ کی منزل یہ والے، غیر ضروری زہد و تقویٰ والی منزل گزار کر، داستان ہے یہ، ممکن ہے داستان میں 100% حقیقت نہ ہو، لیکن اس کے اندر جو نقطہ رکھا گیا وہ نقطہ بہت یہ ہے، میں واقعاً وہ نقطہ ہے میں. اور مولانا روم کی خوبی یہی ہے کہ وہ آ کر ایک داستان کے ذریعے سے دین کی بہت ہی بنیادی مشکل کو حل کرتے ہیں، دین کے بہت ہی بنیادی مسئلے کو حل کرتے ہیں مولانا روم. لہذا وہ آیا ایک دس سال کی مدت گزارنے کے بعد اور بہت اپنے اوپر فخر کرتے ہوئے ایک شیر پر سوار ہو کر آیا اور اپنے بھائی کی دکان کے سامنے آ کر شیر کو روکا. اب یہ منظر دیکھ کے کوئی بھی انسان کیا کرے گا، گھبرا جائے گا نا، ارے کتنا متقی انسان ہے، دیکھو شیر پر سواری کرتا ہوا ہے. ہم سب بھی یہی کریں گے، چونکہ ہم لوگوں کو ایسے ہی تقویٰ پسند ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امیر المومنین کا تقویٰ ہمارے سامنے نہیں پیش کیا گیا ہے، عزیزوں رسول اللہ کا تقویٰ ہمارے سامنے نہیں پیش کیا گیا، ایسا تقویٰ پسند ہے. ایسے لوگ پیچھے بھاگتے ہیں، بے شعور قسم کا آدمی لیکن کہتے بڑا با تقویٰ انسان. لہذا یہ اپنے شیر سے سواری کرتا ہوا آیا اور بھائی کی دکان کے سامنے شیر کے روکا، اور بھائی دیکھ کے گھبرا گیا، کہا کہ دیکھا میں تم سے کہہ رہا تھا میرے ساتھ چلو، تم میرے ساتھ نہیں چلے، اور دیکھو تم کیا ابھی یہی آلو ٹماٹر بیچ رہے ہو، میں جو ہے اس منزل پر پہنچ گیا ہوں کہ شیر کی سواری کرتے ہوئے. یہ بھائی بھی متاثر ہو گیا اس سے کہ واقعاً تم تقویٰ کی منزل طے کر چکے ہو. اور وہ آیا، بھائی کو بلایا، کہا آؤ تھوڑی دیر بیٹھو، تم اتنے بڑے آدمی ہو کے آئے ہو تو آؤ، کچھ برکت تمہاری وجہ سے میری دکان میں بھی آ جائے. کوئی برکت نہیں آتی ایسے، اور برکت ممکن ہے چلی جائے. اور اسے کوئی کام پڑ گیا، اس کی بیٹی نے کسی نے بلایا اور چلا گیا کہ میری دکان کو دو منٹ دیکھو میں ابھی آ رہا ہوں. اور وہ گیا, سنایا واقعہ کہ نہیں آپ کے سامنے, یہ ہے سر جو حیدر بھائی کو معلوم ہے شاید, خوب تو سب کو پھر سنے. اس کو کسی نے بلایا اور وہ چلا گیا, کسی کام سے چلا گیا اور اس کو دکان پہ بٹھایا. اتنی دیر میں ایک خوبصورت خاتون آئی کچھ خریدنے کے لیے, دکان پر کچھ خریدنے کے لیے حسین اور خوبصورت خاتون آئی. اب اس نے 10 سال بعد کسی خاتون کو دیکھا تھا, گھبرا گیا یہ, اور گھبرا کے جو ہے اس کا ہاتھ پڑا اس کے مٹکے پر اور مٹکا گر کے ٹوٹ گیا, سمجھ گیا نا. یہ 10 سال تک اس نے بہت ہی ریاضت کی تھی اور بہت ساری عبادتیں کی تھیں, اور حتیٰ شیر کو بھی مانوس کر کے اپنی سواری بنا کر لایا تھا, لیکن ایک خاتون کو دیکھ کر یہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پایا اور اس کا ہاتھ اس کے مٹکے پہ پڑا, مٹکا گر کے ٹوٹ گیا. تھوڑی دیر بعد اس کا بھائی واپس آیا, کہا کیا ہوا, مٹکا کیوں ٹوٹ گیا؟ کہا کہ ماجرا یہ ہے کہ ایسا واقعہ ہوا, خاتون آ گئی تھی اور میں گھبرا گیا, میں جو ہے سنبھال نہیں پایا اپنے آپ کو, مٹکا جو ہے یہ ٹوٹ گیا تمہارا گر کے. کہا کہ 10 سال میں تم نے یہی کیا ہے, 10 سال میں تم نے شیر کو تو اپنے کنٹرول میں کر لیا لیکن اپنے نفس کو اپنے کنٹرول میں نہیں کر پائے. تقویٰ یہ ہے, شیر کو کنٹرول کرنا اور چیتے کو کنٹرول کرنا یہ تقویٰ نہیں ہے, یہ ہندوستان کا تقویٰ ہے. ہندوستان میں گاڑیاں دوڑائیں ہوتے ہیں آ کر, بہت گندے کام کبھی لوگ جا کے کرتے ہیں قبرستانوں میں اور گندگی جگہوں پر, گندی چیزیں کھاتے ہیں, آلودگیاں کھاتے ہیں تاکہ جنات باطل جن کو, شیطان جن کو اپنے کنٹرول میں کریں, اور شیطان جن تو ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا, ہیں, اور یہ کر کے آ کر جنوں سے کچھ کام کرواتے ہیں اور ان کو لوگ دیکھ کے سمجھتے ہیں یہ تو بہت باتخوا انسان, بہت گندے گندے کام کرتے ہیں, ہڈیوں کے درمیان میں, مردوں کے درمیان میں, مردہ ہڈیوں کے درمیان میں, غلاظتوں کے درمیان میں, نجاستوں کے درمیان میں غلیظ غذائیں کھاتے ہیں, یہ سب کچھ کرتے ہیں تاکہ شیاطین کنٹرول میں آئیں, اور شیاطین کے آنے کے بعد کچھ عجیب و غریب کام کر بھی لیتے ہیں, یعنی واقعی کر لیتے ہیں. شیطان کو اللہ نے دیا اختیار انسان کی عقل کا امتحان لینے کے لیے, اللہ نے شیطان کو اختیار دیا. اللہ نے انسان کو جب اتنی بڑی عقل دی ہے, اتنی اہم چیز, تو ایسی تو نہیں اتنی بڑی دولت دے دی ہے, اس کا امتحان لیا جائے گا. یہ قانون ہے اللہ کا, یہ قانون میں نے بار بار بیان کیا ہے کہ جتنی بڑی نعمت اللہ دیتا ہے اتنی سخت امتحان بھی لیتا ہے. عقل دی ہے تو عقل کا امتحان حتماً لیا جائے گا. اللہ چاہتا تو پہلے ہی دن شیطان نے کہا سجدہ نہیں کریں گے, وہیں پہ ختم کر کے شیطان نے کہا کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین, تو نے مجھے جہنم آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا, تو اللہ کہتا ٹھیک ہے تمہیں جہنم سے پیدا کیا, جاؤ جہنم میں, بھیج دیتا نا اللہ جہنم میں, کوئی مشکل نہیں تھی. لیکن شیطان کو مہلت ہی اسی لیے دی گئی کہ لوگوں کا امتحان لیا جائے, شیطان کے ذریعے آزمایا جائے. وہ ویسے لوگ آتے ہیں, یہ بہت نقطہ ہے کہ انسان آ کر سب کچھ اپنے کنٹرول میں کر لے, جنوں کو اپنے کنٹرول میں کر لے, لیکن اپنے نفس کو اپنے کنٹرول میں نہ کرنے پائے. اسلامی تقوی یعنی اپنے نفس کو اپنے کنٹرول میں رکھنا, غیر اسلامی تقوی یعنی کھانا نہیں کھانا, شادی نہیں کرنا, بیاہ نہیں کرنا, اللہ کے رزق سے استفادہ نہیں کرنا. اسلامی تقوی یعنی یہ سب کچھ کرنا, شادی کرنا, انسان کی ضرورت ہو تو ایک سے زیادہ بھی شادی کر سکتا ہے, حرام نہیں ہے. ہندوستان کے کلچر میں تو بالکل حرام قرار دیا گیا ہے, مردوں نے بھی حرام کر رکھا ہے, خواتین نے بھی حرام کر رکھا ہے, خواتین کے ڈر سے اور مردوں نے حرام کر. میں یہ نہیں کہتا کرنا شروع کر دیں, کرنے کی میں نہیں کر رہا ہوں, لیکن ممکن ہے کہ آدمی کو ضرورت ہو, ضرورت ہوتی ہے, واقعی ضرورت ہوتی ہے, غلط حرام تو نہیں ہے. یعنی کبھی کبھی واقعاً معاشرے میں مشکل پیدا ہو جاتی ہے جہاں پر ایک چیز جو اسلام نے جائز قرار دی ہے, یعنی ایک چیز جو اسلام میں جائز قرار دی گئی, مرد اپنی طرف سے ٹھیک ہے نہیں اقدام کرے, چونکہ قرآن میں شرط رکھی گئی اگر تم عدل نہیں کر سکو تو ایک ہی کافی ہے, یہ قرآن کی آیت ہے, یہ روایت بھی نہیں ہے. اگر تم عدالت سے پیش نہیں آ سکو تو بس وہی ایک ہی تمہارے لیے کافی ہے. لیکن خواتین اگر اپنے لیے طے کر لیں کہ نہیں یہ نہیں ہونے دینا, تو وہ اسلام کے قانون کے صریحاً انکار کر رہی ہیں. نہیں, معاشرے میں ایسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں انسان کے. ہم ابھی اس پہ کر رہے ہیں کہ اسلام میں حتیٰ شادی کو منع, شادی نہیں ایک سے زیادہ کو بھی منع نہیں کیا گیا ہے, لذتوں سے منع نہیں. حتیٰ اپنے انبیاء کو اگر قرآن حکم دیتا ہے قلو ما رزقناکم من الطیبات, ہم نے جو پاکیزہ چیزیں گوارا چیزیں دی اس میں سے کھاؤ, اس پہ کھانے سے منع نہیں کیا گیا ہے. لیکن یہ سب کچھ تقویٰ یعنی کیا, یعنی سب کچھ کنٹرول میں ہو, ایسی طاقت ہو کہ کنٹرول کر سکے, فرق کر سکے. لہذا خود امیر المومنین سے یہ پوچھا گیا تقویٰ کیا ہے, امیر المومنین نہج البلاغہ میں کہا کہ تقویٰ کی بہترین تعریف وہی ہے جو قرآن کی آیت ہے. یہ جملہ نہج البلاغہ میں امیر المومنین کو فرمایا کہ الزہدو الزہدو کلہ من کلمتین من القرآن, زہد پورا کا پورا زہد جو ہے قرآن کے دو حروف میں, دو کلمے میں سمٹا ہوا ہے, بین الکلمتین قرآن کا, بہت ہی اہم تعریف ہے. اور یہی تقریباً جملہ جو ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی روایت میں, یہ جو جملہ پڑھ رہے ہیں یہ نہج البلاغہ میں, اور امام صادق علیہ السلام سے جو روایت ہے وہ حفص ابن غیاث کی روایت ہے, امالیہ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ میں, کہ قلت للصادق علیہ السلام مزہد فی الدنیا, اس دنیا میں زہد کیا ہے, تو وہی بات جو امام علی علیہ السلام نے کہی ہے وہی بات امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی کی. الگ الگ روایتیں لیکن بات ایک کہی گئی ہے, اور اسی سے ملتی جلتی اور بھی متعدد روایتیں ہیں ائمہ علیہ السلام سے, متعدد روایتیں ہیں. مجبوری عزیزو ہماری مشکل ہے کہ ہم نے ائمہ سے آ کر دین نہیں سیکھا ہے, اس لیے ہم زہد جیسی چیزیں بھی نہیں سمجھ پاتے ہیں. تقویٰ جس کے لیے ہر جمعے میں تاکید کی کہ تقویٰ کی وصیت کرو, پہلے خطبے میں, دوسرے خطبے میں روزہ رکھوایا گیا کیونکہ تقویٰ, دین رکھایا گیا کیونکہ تقویٰ, جگہ جگہ تقویٰ تقویٰ تقویٰ, ازلفت الجنت للمتقین, انما يتقبل اللہ من المتقین, سب کچھ تقویٰ تقویٰ کہا گیا. لیکن جب تقویٰ ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو اگر آئمہ سے تقویٰ نہیں سمجھتے, نہ آئمہ کے کلام سے سمجھتے ہیں نہ آئمہ کی زندگی سے سمجھتے ہیں, لہذا مجبوراً جا کر ہمیں راہبوں اور زاہدوں اور پنڈتوں اور ان سے اور ان سے تقویٰ سمجھنا پڑتا ہے. یہ ہماری مشکل, کیونکہ ہم یہ کام ممبروں سے نہیں کر پا رہے ہیں. لہذا متعدد روایتیں ہیں جہاں پر صرف زہد کی تعریف پوچھی گئی اور آئمہ نے زہد کی تعریف کی ہے. یعنی کیا واقعاً اس بات کا حق نہیں ہے کہ امام سے بار بار زہد کی تعریف پوچھی جائے, وہ ساری تعریفیں روایتوں میں کتابوں میں موجود ہوں, آج انٹرنیٹ پر موجود ہوں, لیکن ہم زہد کی تعریف آئمہ سے جا کر نہیں سمجھیں بلکہ غیروں سے جا کر زہد کی تعریف سمجھیں, ہے نا؟ اور اسی بنیاد پر آ کر اردو فارسی زبان کے شاعر لوگ اگر زاہد کی مذمت کرنا شروع کر دیں, زاہد کے مذاق اڑانا شروع کر دیں چونکہ غیروں سے آ کر زہد کی تعریف سمجھیں, یہ آفت ہے, یہ مشکل ہے عزیزوں. لہذا امام نے کیا فرمایا, امام نے فرمایا الزہد کلہ من کلمتین, پورا کا پورا جا کے نہج البلاغہ میں ڈھونڈیں, یہ کلمہ ڈھونڈیں آخر کے چیپٹر میں حکمتوں میں, دو کلمے میں من القرآن, وہ بھی قرآن کے دو کلمے میں پورا زہد سمٹا ہوا ہے. بہت توجہ کریں اس پہ, بہت توجہ کریں, قرآن کی تعریف ہے کیا, یہ قرآن کی آیت کا حصہ ہے, پوری آیت بھی نہیں ہے. کیا ہے؟ امام نے فرمایا قالا لکی لا تعصوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاكم, یہی پورا زہد ہے, یہ اسلامی زہد ہے. حسین تعریف, واقع انسان لذت اٹھائے ان اس تعریف کو پڑھ کر, واقع انسان جب بھی یاد کرے لذت کا احساس کرے, جب بھی اس کو اپنی زندگی میں لائے لذت کا احساس کرے, جب بھی اس تعریف پر عمل کرتے ہوئے کسی مصیبت سے گزرے تو واقع لذت کا احساس کرے. کیا ہے تعریف؟ یہ ہے, یہ قرآن نے تعریف کی, امیر المومنین کی یہی پورا تقویٰ ہے, امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہی پورا زہد ہے, یہی زہد کی تعریف ہے. کیا زہد کی تعریف؟ یہ کی ہے کہ لکی لا تعصوا ولا ما فاتکم, جب تم سے کچھ کھو جائے چھن جائے تو اس پہ افسوس نہ کرو. اللہ اکبر, یہ ہے زہد. یہ نہیں کہا کہ حاصل نہ کرو, بہت توجہ کریں, سینکڑوں روایتیں آگے کہتی ہیں کہ محنت کرو, کوشش کرو, جب تم دنیا میں کوشش کر رہے ہو تو اس طریقے سے کوشش کرو جیسے تمہیں کبھی مرنا ہی نہیں ہے, اس طرح کوشش کرو, روایتیں ہیں یہ, اس طرح محنت کرو جیسے تمہیں مرنا ہی نہیں ہے, یہ جہاد ہے. یہ اگر کارو کوشش کی گفتگو ہوئی, چونکہ امیر المومنین کی زندگی کا بہت ہی اہم حصہ وہ کارو کوشش ہے, فضیلت ہے, اگر ہم وہاں تک پہنچ سکے عرض کیا تو عرض کریں گے وہاں پر, کوشش کرو. لیکن کوشش کر کے مل جائے تو ہر وہ چیز جو ملی ہے سب کو چھیننا ہے عزیزوں, کوئی بھی چیز یہاں باقی رہنے والی نہیں. قرآن کہتا ہے لکیلا تاسو علی ما فاتکم, جب تم سے کچھ فوت ہو جائے چھن جائے تو افسوس نہ کرو. ولا تفرحوا بما آتاکم, اور جب تمہیں کچھ مل جائے تو اتنا خوش نہ ہو جاؤ کہ خوشی کی وجہ سے پھٹنا شروع ہو جائے انسان. یہی پورے زہد کی تعریف. اگر میں اسی آیت پر صرف ٹھہروں تو بہت وقت لگے گا, لیکن میں جلدی سے گزرنا چاہتا ہوں چونکہ امیر المومنین کی زندگی کے چند واقعات آپ سامنے آئے. امیر المومنین کا زہد اور امیر المومنین کا تقویٰ, اولاد چھن گئی, جان چلی گئی, بیماری آ گئی, مشکل آ گئی, جوانی کے وقت میں بیماری آ گئی, انسان سب کچھ کھو بیٹھتا تھوڑی دیر میں. زہد یعنی کیا؟ کوئی بھی چیز یہاں باقی رہنے والی آئے آتی ہے چلی جائے چلی جائے, جانا ہے تو جائے, جانا تو ہے, کوئی بھی چیز رکنے والی نہیں ہے, کسی بھی چیز کو باقی نہیں رہنا. یہاں پر جو کچھ بھی تمہارا اپنا ہے سب کے سب فنا ہو جانے والا, کچھ بھی نہیں باقی رہے. یہ قرآن کے اصولوں میں سے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق, جو کچھ بھی تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا ہے وہ سب کے سب فنا ہو جانے والا, باقی صرف وہ رہے گا جو اللہ کے لیے تم نے کر لیا ہے. وما عند اللہ باق, یہ جس کے لیے انسان اتنی ساری کوشش کرے, سب حلال حرام سب کچھ کر رہا ہو, سیاہ و سفید کر رہا ہو, کہ کچھ بھی باقی رہنے والا نہیں. زاہد انسان وہ ہے کہ جاتا ہے تو چلا جائے, بڑی سے بڑی چیز میں کہہ رہا ہوں, مجھے میں بھی جانتا ہوں کہ یہ کام آسان نہیں ہے, یہ کام آسان نہیں ہے. جیسے میں نے پرسوں عرض کیا کہ تمام صفات اخلاقی کی پریکٹس کرنی پڑتی, انسان پریکٹس کرے, ایک وقت ایک انگوٹھی غائب ہو جائے تو ٹھیک ہے بے پرواہ ہو جائے کہ جائے گئی ہے جائے, لباس غائب ہو جائے ٹھیک ہے چلی گئی ہے, گاڑی پہ کچھ مشکل آ جائے ٹھیک ہے ہو گیا ہے مشکل نہیں ہے, ایک گلاس ٹوٹ جانے پہ انسان اپنے پورا, ہوتا ہے نا کبھی کبھی ایک گلاس بچے سے ٹوٹ گیا ہے پورا اختیار کھو بیٹھتا ہے. کیوں کھو بیٹھے اتنی جلدی اختیار؟ کیا آپ کے ہاتھ سے گر کے گلاس نہیں ٹوٹتا؟ ہمارے پاس واقعات بہت سارے ہیں, اتنی فرصت نہیں کہ میں آپ کو سامنے صرف واقعات سناؤں. کیا انسان سے نہیں ہوتا یہ کام؟ ایک چھوٹا سا نقصان, کپڑے میں کوئی مشکل آ گئی, ذرا سا, یعنی انسان اخلاقیات کی حد سے گزر جاتا ہے, توہین کر دیتا ہے انسان کی توہین کر, جس کے لیے کہا المومن حرمتہ کحرمت الکعبہ, مومن کا احترام کعبے کے احترام جیسا ہے, کعبے کے احترام سے بڑھ کر ہے مومن کا احترام. ایک ذرا سے نقصان پر مومن کی بے احترامی کر دیتا ہے. کیوں؟ اسے ایک چھوٹا سا نقصان ہو گیا, چھوٹی سی چیز ہاتھ سے چلی گئی, موبائل گم ہو گیا ہے, ابھی جو بہت عام طور سے جو ہوتا ہے نا انسان کے ہاتھ سے گم ہو جاتا ہے, دیکھیں کھو جاتا ہے انسان, چلا جاتا ہے, پریشان ہو جاتا ہے, بزنس میں یہ لاس ہو گیا ہے, یہ مشکل آ گئی, یہ ہو گیا ہے, پھر ساری دنیا کو پریشان کر دیتا ہے. خود تو پریشان ہونے کے ساتھ ساتھ خود تو ہوتا ہی ہے, پھر ساری دنیا کو پریشان کر دیتا ہے, بیوی کو پریشان کر دیا, بچوں کو پریشان کر دیا, پورے گھر والوں کو پریشان کر دیا, دوستوں کو پریشان کر دیا. قرآن کہتا ہے, امیر المومنین کہتا ہے زہد یعنی کیا؟ اگر جوان بیٹا بھی چلا جائے تو ٹھیک ہے, اللہ نے دیا ہی تھا جانے کے لیے, زہد یہ ہے. ولا تفرحوا, یہ میں صرف کہہ نہیں رہا ہوں عزیزو, امیر المومنین کی زندگی کا زہد یہ تھا. امیر المومنین سے خلافت چھین لی گئی, اگر امیر المومنین نے احتجاج کیا تو حکومت کے لیے نہیں, صرف اس لیے کہ کہیں اللہ کا خالص دین اس کو خطرہ نہ ہو جائے. پہلے میں عرض کر چکا ہوں خالص دین کی بقا کے لیے, خالص دین کی حفاظت, کتنے جملے ہیں امیر المومنین کے تعبیر جو کی ہے حکومت کی, کن کن الفاظ سے. اور ابھی بعد میں اور گفتگو آئے گی, سخاوت میں جب ہم گفتگو کریں گے تو وہاں پہ واقعات آئیں گے, اور دوسرے جگہ پہ واقعات آئیں گے, عدالت کے موضوع پر واقعات آئیں گے. امیر المومنین کے سارے وہ واقعات جو اگر بتاتے ہیں امیر المومنین کی زندگی میں قیمتی سے قیمتی ترین چین چھن جائے. کل میں نے مسائل میں پڑھا پرسوں آپ کی خدمت میں, امیر المومنین کی زندگی میں سب سے زیادہ قیمتی ترین جناب زہرا کو چھین لیا گیا، لیکن امیر المومنین پروردگار کی بارگاہ میں آ کر ایک شکوا، ایک شکایت نہیں، فقط ہاں یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی بیٹی کے جانے کے بعد امیر المومنین میری طاقت کم ہوتی جا رہی، لیکن شکایت نہیں. زہد وہاں ٹوٹتا ہے جہاں پر شکوا شروع ہو جاتا ہے، جہاں پر پریشانی شروع ہو جاتی. پھر امام فرماتے ہیں کہ ومن لم یأس علی الماضی ولم یفرح بالآتی فقد آخذ بالزہد بطرفیہ. جنہوں نے دونوں کام کیا، جو کچھ گیا، جو کچھ تھا اس کے پاس، ماضی جو کچھ تھا اس کے پاس وہ چلا گیا، لیکن اس پر پریشان مایوس نہیں ہوا، اور جو کچھ آ کر جانے کا جس کا خطرہ ہے اور جو کچھ آ رہا ہے اس پر بہت زیادہ خوشحال نہیں ہے، تو اس نے زہد کے دونوں حصوں کو اپنے پاس جمع کر لیا. اس سے کبھی بھی یہ غلط فائدہ نہ اٹھایا جائے کہ کوشش نہ کی جائے. عام طور سے قناعت کا غلط مطلب لیا جاتا ہے، زہد کا غلط مطلب لیا جاتا ہے. لازم ہے کہ آ کر اسلام کے ان بنیادی اصولوں کی صحیح ڈیفینیشن پیش کی جائے کہ ہے کیا واقع، تاکہ ایک جوان، ایک مسلمان جوان، ایک مومن جوان سمجھے کہ قناعت کا مطلب بیکاری نہیں ہے، زہد کا مطلب بیکار ہونا اور ذلیل ہونا اور رسوا ہونا اور دوسروں کے ہاتھ پہ بھروسہ کرنا نہیں ہے، بلکہ زہد کا مطلب ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اس سے وابستہ نہیں ہونا، چھوڑنا پڑے تو آسانی سے چھوڑ کے چلا جائے. کروڑوں کی دولت ہو، پورا اقتدار ہو، لیکن چھوڑنا پڑے تو فزتو و رب الکعبہ کہتا ہوا چلا جائے. زہد یعنی یہ، بڑے ہی سکون سے، بڑے ہی اطمینان سے. یہ دو نقطہ جب انسان کی زندگی میں آتا ہے تو زہد کا لازمی نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہے سکون انسان کی زندگی. جب جانے کا افسوس ہوگا تو ہمیشہ اضطراب ہوگا. مضطرب انسان کون ہے؟ جو ہمیشہ افسوس میں ہے، کچھ چلا گیا کچھ جانے والا ہے، کچھ تھا اور چلا گیا. قرآن نے ایک کلمہ بار بار تکرار کیا. یہ قرآن کے کلمات کیوں ہم بار بار نہیں پڑھتے جو قرآن نے بار بار تکرار کیا؟ کئی جگہوں پر قرآن نے معیار کے طور پر بیان کیا ہے کہ ایسے لوگوں کا ذکر جن کے لیے کہ لا ولا ہم یحزنون، نہ وہ حزن کا شکار ہوتے ہیں، فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. بار بار قرآن میں جگہ جگہ سورہ بقرہ سے لے کے آگے تک بار بار یہ تکرار ہوا ہے، فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. وہ لوگ ہیں کہ جن کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن ہے، نہ جو کچھ تھا اس کے چلے جانے کا حزن ہے، نہ جو کچھ ہے اس کے چلے جانے کا خوف ہے. ماضی میں جو چلا گیا اس کا حزن نہیں ہے، مستقبل میں جو جائے گا اس کا کوئی خوف نہیں ہے. جس کو یہ حالت پیدا ہو جاتی ہے اس کے زندگی میں کیا پیدا ہوتا ہے؟ نفس اطمینان، نفس مطمئنہ کی تھوڑی تھوڑی حالت پیدا ہونا شروع ہوتی ہے. یہ جو کہا کہ آئیے تو نفس المطمئنہ، اس کے درجات ہے، عظیم درجات نفس مطمئنہ کے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. نفس مطمئن، واقع نفس مطمئن. نفس مطمئنہ کی عظیم منزل وہ ہے جو ضربت لگنے پہ کہے فستو رب الکعبہ کہہ رہا ہو، واقع نفس مطمئن یہ. وہ جو زیر خنجر کہہ رہا ہو بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ الہی لا معبود سواک یا غیاث المستقصین، حسین ابن علی نفس مطمئنہ کا مقام ہے. یہ نفس مطمئنہ کے عظیم درجات ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو نفس مطمئنہ کا سفر نہیں طے کرنا. نہ، ہر انسان اطمینان نفس کی منزل کی طرف سفر کرے. مضطرب نفس نہیں چاہیے، مضطرب نفس اللہ کو پسند نہیں ہے. نفس کے اضطراب کی علاج فقط اور فقط زہد ہے. زہد کی بنیاد یہ ہے کہ انسان جو کچھ جاتا ہے اس پر افسوس نہ کر رہا ہو، جو جانے کا خطرہ ہو اس پہ محزون نہ ہو، خوف نہ ہو. یہ بنیاد ہے. تو جو ہے آپ نے اسے ذاکری کی باتیں سمجھ کے آپ چھوڑ کے چلے نہ جائیے، یہ زندگی کی باتیں ہیں، زندگی کے مسئلہ ہے. آج دنیا کی اہم ترین مشکل جو ہے وہ اضطراب ہے. اضطراب کا حل اسلامی زہد ہے. غیر اسلامی زہد نہیں، غیر اسلامی زہد لوگ، زاہد لوگ بہت زیادہ مضطرب ہوتے ہیں، جن کو آپ زاہد سمجھتے ہیں، لیکن زاہد کو اگر امیر المومنین اور رسول اللہ اور ائمہ سے اگر سمجھا جائے گا، ائمہ سمجھا جائے گا، تو زاہد، اسلامی زاہد جو ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کو اضطراب نہیں ہوگا، بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے لیکن مضطرب نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ علاقہ نہیں ہے، وابستگی نہیں ہے، مقصد نہیں بنایا ہوا ہے. کسی نے آ کر امیر المومنین سے کہا کہ آپ کیا اس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، واقعی آ کر اعتراض کرتے تھے، افسوس نہیں سمجھا گیا امیر المومنین کو، نہیں سمجھا. بہت سارے واقعات ہیں، میں صرف چند یہاں پر پیش کرتا ہوں، بہت سارے واقعات یعنی آ کر دیکھا امیر المومنین کے زہد، چونکہ زندگی کے حالات میں آ کر زہد سمجھ میں آتا ہے نا، ایسے تو نہیں صرف زبان کی باتیں نہیں، امیر المومنین کا طرز زندگی، امیر المومنین کا لباس، امیر المومنین کی خوراک، امیر المومنین کا مکان، امیر المومنین کے گھر کا سامان، گھر میں موجود وسائل، یہ سب کچھ آ کر بتاتے ہیں کہ انسان کی زندگی زاہدانہ ہے. میں نے دیکھا خود بعض ایسے لوگوں کو دیکھا کہ واقعاً بہت دولت ہے، لیکن اس پوری دولت کے ہونے کے باوجود بھی گھر میں خاص طرح کی سادگی نظر آ رہی ہوتی ہے. لیکن ممکن ایک آدمی کے پاس دولت نہیں ہو، لیکن وہ اپنے گھٹیا گھر کو جو اپنی ضرورت کے لیے استعمال کر سکتا تھا اور بہتر کر سکتا تھا، خالی فضول چیزوں سے آ کر بھر رکھا ہے. کس چیز کی اظہار کرنے کے لیے؟ کہ میں بھی اس سے اپنی عزت کو بڑھا رہا ہوتا ہے، میرے گھر میں لوگ آئیں گے دیکھیں گے میرے گھر میں اتنی ساری چیزیں موجود، اتنی ساری چیزیں سجی ہوئی موجود. سادگی ایک فضیلت ہے، میں وہاں تک نہیں پہنچ پاؤں گا. امیر المومنین کی زندگی کی ایک فضیلت، جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی کی فضیلتوں میں سے سادگی، یعنی بہت کچھ ہوتے ہوئے زندگی میں ایک سادگی نظر آ رہی، سمپلنس. سمپل سادگی کا مطلب حماقت نہیں ہے، یہی صحیح تعریف ہونا لازمی ہے. سادگی کا مطلب بیوقوفی نہیں ہے، سادگی کا مطلب سادہ لوح ہی نہیں ہے. بعض لوگ سادہ لوح ہوتے ہیں، یعنی ان کی سمجھ نہیں ہے، ان کو ہر ایک آ کے دھوکہ دے دیتا ہے، ہر آ کر اس کو، جیسے کل میں نے آپ کے سامنے پڑھا کہ ہر نائک کی آواز پر وہ ادھر بھاگنا شروع ہوتے ہیں، ادھر بھاگنا شروع ہوتے ہیں، آ کر دھوکہ دے دیتے ہیں. سادہ لوح لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، لیکن سادگی زندگی میں ہوتی ہے، سادہ لوح ہی انسان کے مزاج میں ہوتی ہے. سادہ لوح ہونا اچھا نہیں ہے، سادہ لوح یعنی ایک طرح کی حماقت، جو سمجھ نہ پائے، شعور نہ رکھتا ہو، بصیرت نہ رکھتا ہو. لیکن سادگی یعنی انسان کے طرز زندگی میں، اٹھنے بیٹھنے میں، رہن سہن میں ایک سادگی نظر آ رہی ہو، پردے اوپر نیچے، خجاب، دیوار، سب سے جو ہے ضرورت کے وسائل سے انسان کو سادگی نظر آ رہی. اگر کوئی امیر المومنین سے پوچھتا ہے کہ آپ اس طرح یہ کیا کھا رہے ہیں، کھاتے ہوئے دیکھا تو پریشان ہوا، اور پہنتے ہوئے امیر المومنین کو دیکھا تو پریشان ہوا. یہ روایت عقاد مصری، یہ رائٹر ہے جس نے امیر المومنین کے بارے میں کتاب لکھی ہے، عقاد نام ہے، مصر کا رہنے والا، ایجپٹ کا، اب قریت الامام العلی علیہ السلام، کتاب اہل سنت نے بہت کتابیں لکھی ہیں، امیر المومنین کے فضائل و مناقب کی کتابیں، اہل تشیع سے زیادہ، شیعہ سے زیادہ اہل سنت کی کتابیں. پتہ نہیں آپ کو یہ معلوم ہے یا معلوم نہیں ہے، بعض بہت سارے علماء نے مستقل طور پر الگ سے مناقب امیر المومنین یا مختلف ناموں سے امیر المومنین کے فضائل کی کتابیں لکھی ہیں، اور بہت سارے علماء اہل سنت نے اپنی تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں یہاں خصائص کے ذکر کی ہے، اور وہاں پر جو ہے آ کر امیر المومنین کے بہت ساری فضائل اور بہت ساری فضیلتیں لکھی ہیں. اس نے بھی پوری ایک کتاب لکھی ہے، اس میں راوی کہتا ہے کہ امیر المومنین کے پاس گئے، امیر المومنین جو ہے وہ دیکھا کہ یہ روایت جو عبداللہ ابن رافع کی ہے کہ عید کا دن تھا، اتفاق سے عید کا دن تھا، اور عید کے دن امام کی خدمت میں حاضر ہوئے، امام نے ایک تھیلے کی مہر ہٹائی اور اس میں سے جو کی روٹی نکالی، جو کی روٹی نکالی اور اسے کھانا چاہا. تو میں نے پوچھا کہ اس طرح سے آپ جو کی روٹی ہوتے ہوئے آپ نے اس کو اتنا پیک کیوں کر رکھا ہے؟ تعجب ہوا پوچھنے والے کو. تمام نے کہا کہ اس ڈر سے پیک کر رکھا ہے کہ کہیں میرے بیٹیاں جو ہے اس میں، میرے بیٹے اس میں کچھ زیتون کا تیل یا کوئی روغن نہ لگا دیں اس کو نرم کرنے کے لیے. کہ البتہ ہم بعد میں عرض کریں گے کہ عوام یہ نہیں چاہتے کہ سب کی زندگی بالکل اس طرح سے ہو. یہ بعد میں عوام نے جب ہم وہاں اگر پہنچیں گے وقت رہا تو آپ کی خدمت میں عرض کریں گے جو امام کا خط ہے نہج البلاغہ میں. اور یہ عقاد مصری نے متعدد چیزیں امام کے بارے میں لکھی ہیں کہ اپنے ہاتھ سے آمادہ کرنا, اور چاہا بھی کہ آپ کچھ کھائیں تو نہیں پسند کیا امام نے. اور دوسری روایت میں ہے, ہارون ابن انترا سے روایت ہے کہ دیکھا کہ امیر المومنین ٹھنڈک کا موسم ہے اور ٹھنڈک کے موسم میں ایک بہت ہی معمولی لباس پہنے ہوئے اور لرز رہے ہیں, سردی سے لرز رہے ہیں. پوچھا کہ اے امیر المومنین آپ جس طریقے سے دوسرے لوگ بیت المال سے استفادہ کرتے ہیں اس حد تک تو آپ استفادہ کریں اپنے بیت المال سے, آپ کو اتنا تو ہے. امام نے فرمایا خدا کی قسم اس بیت المال سے میں اپنے لیے کچھ بھی نہیں لیتا. کہ البتہ امیر المومنین کی 25 سالہ کی زندگی کا واقعہ جو ہوا تو انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کیا جائے گا, جب خلافت کے پہلے کا زمانہ, وہ ایک الگ دور تھا امیر المومنین کا. اور فرمایا کہ یہ جو لباس میں پہنے ہوئے کوفے میں, یہ لباس بھی میں مدینے سے اپنے ساتھ لے کر آیا تھا. میں نے بیت المال تمہارے بیت المال سے یہ لباس نہیں لیا ہے. صفین کے سفر پہ جاتے ہوئے ذیقار کے مقام پر پہنچے, یہ روایت آپ کی سنی ہوئے گی, امیر المومنین خود مشغول ہو گئے. یعنی حاکم اسلامی, اتنی بڑی اسلامی حکومت کا حاکم, اور سفر کرتے کرتے, چونکہ سفر میں اگر سواری کی کبھی کمی ہوتی تھی تو پیدل بھی چلتے تھے, خود پیدل چلتے تھے, کبھی کوئی دوسرا پیدل چلتا تھا, تقسیم اس طرح ہوتی تھی, نالین ٹوٹ گئی, امیر المومنین خود ہی بیٹھے اپنے نالین کو سلنے کے لیے, خود اپنی نالین کو سلنے کے لیے. یہ طرز زندگی ہے عزیزو, یہ طرز زندگی اس لیے نہیں کہ ہاں سنا جائے کہ 1400 سال بعد امیر المومنین نے یہ انجام دیا ہے. ہم یہ نہیں کہ انسان ہر آدمی بیٹھ کے اپنی نالین سلنا شروع کر دے, لیکن اپنی زندگی میں آ کر صحیح چیزوں پر فخر کرنا چاہے, فضیلتوں پر فخر کرے, نہ غیر حقیقی چیزوں پر انسان آ کر فخر کرنا چاہے. واقعی. اور جب ابن عباس کو دیکھا, کہا کہ اس نالین کی قیمت جانتے کیا ہے؟ کہا کہ اب اس نالین کی کوئی بھی قیمت نہیں رہی, اب یہ نالین کسی بھی قیمت کا نہیں رہا. تو امیر المومنین نے فرمایا کہ خدا کی قسم یہ تم پر حکومت کرنا میرے نزدیک اس نالین سے بھی زیادہ بے قیمت ہے, لیکن اگر میں حکومت کر رہا ہوں تو صرف یا حق کو قائم کرنے کے لیے, باطل کا خاتمہ کرنے کے لیے. مقصد یہ ہے, یعنی حکومت کا بھی مقصد حق کا قیام یا باطل کی نابودی ہے. سوید ابن غفلہ روایت کہتا ہے کہ امیر المومنین کے پاس پہنچے اور دیکھا کہ امیر المومنین جو ہے وہی بہت ہی معمولی غذا کھا رہے ہیں, فضا بھی وہاں پر موجود تھی. میں نے فضا سے کہا کہ آپ کو کچھ خیال نہیں ہے, یعنی ایسی روٹی کھا رہے ہیں کہ جس کے اوپر باقاعدہ کیا کہتے ہیں, جو جو کی روٹی تھی, اور جو کی روٹی کے اوپر وہ ہم لوگ اپنے اس کو چوکر کہتے ہیں, آپ کیا کہتے ہیں, جو اس کا چھلکا ہوتا ہے نا جو کا, ابھی تو جو کی روٹی آپ لوگ شاید بہت سارے لوگوں نے, جوانوں نے کبھی کھایا ہی نہیں, جانتے بھی نہیں کہ جو کی روٹی کیا ہے. مفید ہوتی ہے, بہت زیادہ مفید ہوتی ہے. بہت سارے مریضوں کو مثلاً ایران وغیرہ میں ہوتے ہیں تو بڑی مہنگی روٹی جو کی ملتی ہے, ابھی وہ مریض لوگ ہوتے ہیں ڈائبٹیز کے اور نہیں معلوم کس کے مریض, تو وہ لوگ جو کی روٹی کھاتے ہیں, واقعی مفید ہوتی ہے. اور بغیر اگر اس کے چھلکے کو نکالے, بغیر چلنی کیے ہوئے, چالے ہوئے اگر کھائی جائے تو وہ زیادہ مفید ہوتی ہے. لیکن اس زمانے میں, ابھی آج تو مشینوں کے ذریعے سے یہ پسائی ہوتی ہے, تو وہ چھلکا بھی اس کا کیا ہوتا ہے, بالکل تقریباً آٹے سے مل جاتا ہے. لیکن پہلے زمانے میں جب چکی سے پسائی ہوتی تھی تو باقاعدہ جو کا چھلکا, آٹا تو پس جاتا تھا اندر والا حصہ, لیکن اس کا چھلکا نہیں پستا تھا, بڑے بڑی حالت اس کی اپنی باقی رہتی تھی. راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ امیر المومنین کی روٹی میں باقاعدہ وہ جو کا چھلکا چپکا ہوا ہے روٹی میں, جگہ جگہ مجھے دکھائی پڑ رہا ہے. تو فضا وہاں پر موجود تھیں, میں نے ان کو مخاطب ہو کے کہا کہ تم ڈرتی نہیں اللہ سے کہ ایسا کھانا لا کر امیر المومنین کو دیتی ہو؟ یہ جملہ ہے, روایت کا یہ جملہ ہے. اب یہ میرے پاس عربی میں روایت موجود نہیں ہے, فارسی میں ہے جملہ یہی, آیا اس خدا نمی ترسید کی برائے ان پیر امیر المومنین کے لیے اگر اس طرح کا کھانا لا کر دیتی ہو. کیا مشکل ہوتی ہے کہ اگر تھوڑا سا یہ آٹا کو چال کر اس کے بعد چالنے کے بعد چالنے کے بعد آپ لوگ کچھ اور کہتے ہو شاید پتہ نہیں ہے نا, چال کر روٹی پکاتی کوئی مشکل ہو جاتی اگر یہ کام کرتی, شکایت کی اس نے جناب فضا سلام اللہ علیہ سے, تو جناب فضا نے فرمایا کہ میں ڈرتی ہوں اسی لیے یہ کام نہیں کرتی. کیا فرمایا فضا گفت, ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں مخالفت نہ پیش آ جائے, یعنی اپنے آقا کی مخالفت نہ ہو جائے اور ہم گنہگار نہ ہو جائیں, کیونکہ ہم نے یہ عہد کیا ہے کہ ہم کوئی بھی مخالفت اپنے آقا کی نہ کریں گے, اور امیر المومنین نے منع کیا ہے کہ ہم اس کو جو ہے چالیں, اور اس کے بعد امیر المومنین کے متوجہ ہوئے تو امیر المومنین سے متوجہ ہو کر بھی یہ جملہ کہا کہ آپ کیوں یہ کام نہیں کرتے, تو امیر المومنین کو رونا آ گیا, گریہ کیا کس بات کی وجہ سے؟ امیر المومنین کو رسول اللہ کی زندگی یاد آ گئی, اور جو عشق تھا یہ امیر المومنین کا, یہ جملہ ہم پہلے کبھی عرض کر چکے ہیں کہ اگر رسول اللہ سے عشق کرنا سیکھنا ہے تو امیر المومنین سے آ کر سیکھے, عشق رسول کس طرح سے ہوتا ہے, واقعی نہیں آشنا کیا گیا ہے رسول اللہ کی ذات سے, ہمیں کم آشنا کیا گیا, سب کو شیعہ سنی سب اس میں مقصر ہیں, سب مشکل میں ہے کہ نہیں جانتے واقعی امیر رسول اللہ کے کوئی بھی تذکرہ ہوتا تھا امیر المومنین کی آنکھوں میں آنسو آ جاتا تھا, گریہ کرنے لگتے تھے. بہت سال گزر جانے کے بعد کسی نے پوچھا امیر المومنین آپ خضاب کیوں نہیں لگاتے اپنی داڑھی میں, کہا کہ رسول اللہ کے گزر جانے کے بعد اب داڑھی میں خضاب کس لیے ہم لگائیں, کس بات کے لیے رسول اللہ کے گزر جانے کے بعد ہم داڑھی میں خضاب لگائیں, گریہ کرتے تھے. روایت کا جملہ ہے کہ امیر المومنین نے گریہ کیا اور گریہ کر کے فرمایا کہ میرے ماں باپ قربان ہوں رسول اللہ کے اوپر, کیونکہ ہم نے ہرگز کبھی نہیں دیکھا کہ رسول اللہ نے کبھی 3 دن لگاتار گندم کی روٹی کھائی ہو, اور جب بھی رسول اللہ نے روٹی کھائی تو کبھی بھی, ایک تو ہم روٹی کھاتے تھے, ایک روایت اور بھی ہے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ سنا ہے اللہم صلی اللہ علیہ محمد, سنا ہے کہ رسول اللہ جو ہے وہ گندم کی جو کی روٹی ہی کھاتے تھے, کہا کہ جو کی روٹی تو بہت کم کھاتے تھے, راوی نے پوچھا کہ سنا رسول اللہ گندم کی روٹی بہت کم کھاتے تھے, کہا گندم کی روٹی کھاتے کہاں تھے, جو کی روٹی رسول اللہ بہت کم کھاتے تھے, غذا میں بہت کم یہ ہوتی تھی. یہاں پہ امیر المومنین میں گریہ کر کے فرمایا کہ ہم نے کبھی 3 دن نہیں دیکھا کہ رسول اللہ ایسی روٹی کھاتے ہوں, یہاں تک کہ رسول اللہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے, اور جب تک اس دنیا سے رخصت ہوئے کبھی بھی اپنے حتیٰ گندم کو یعنی جی جو کے آٹے کو جو ہے اس کو چلنی سے چالا نہیں, اور اس حالت میں روٹی کھاتے رہے. یہ مختلف واقعات, میں نے کہا کہ واقعات مسلسل بہت سارے واقعات ہیں. فرش امیر المومنین کے شادی کے وقت میں جو ہے ایک فرش جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی ایک چٹائی کا فرش تھا, عرض کیا کہ میں نے یہ نہیں, میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ سب آ کر چٹائی کا فرش بچھا لیں, چٹائی کا فرش بچھانا لازم نہیں, لیکن زندگی میں ایک سادگی ہونا یہ بھی ایک فضیلت, سادگی ہم نے موضوع یہاں پہ نہیں بنایا تھا, لیکن سادگی کا خود ڈائریکٹ تعلق زہد و تقویٰ سے ہے, لہذا یہ خود بخود آتا جا رہا ہے, مسلسل آتا جا رہا ہے. اس لیے امیر المومنین کے پاس جب یہ خبر پہنچی, یہ آخری واقعہ سناتا ہوں تمام کرتا ہوں, امیر المومنین کے پاس جب یہ خبر پہنچی کہ میرا اپنا گورنر عثمان ابن حنیف نے ایک ایسی دعوت میں شرکت کی ہے جہاں پہ صرف امیروں کو بلایا گیا ہے, غریبوں کو نہیں بلایا گیا ہے, اور یہ بات ہم عرض کرتے ہیں, بار بار عرض کرتے رہتے ہیں کہ ایسی دعوت میں جانا ہمارے لیے کوئی عیب کی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے اچھا ہے, ہمیں بلایا گیا ہم چلے گئے, غریبوں کو نہیں بلایا گیا, لیکن یہ خبر امیر المومنین کو دی گئی کہ میرا گورنر میرا والی ایک ایسی دعوت میں شریک ہوا ہے کہ جہاں پہ صرف امیروں کو بلایا گیا, تو امیر المومنین نے وہاں پر مفصل خط لکھا, وہ خط جو نجر بلاغہ میں موجود ہے 45 نمبر خط, وہاں پہ عثمان ابن حنیف کی جو بہت ہی عظیم صحابی تھے, واقعا بہت ہی عظیم اصحاب میں سے تھے امیر المومنین کے, ان کو خط لکھا اور کہا کہ تم کیا کر رہے ہو, کیسی دعوتوں میں شرکت کر رہے ہو, ڈاٹا, سختی سے ڈاٹا, وہ جا کر پڑھیں, اور وہاں پہ کہ آگاہ رہو کہ ہر معموم کا ایک امام ہوتا ہے, باخبر رہو, الا ان لکل معموم اماما, ہر معموم کا امام ہے, امام کس لیے ہوتا ہے, امام اس لیے نہیں ہوتا کہ غدیر کا دن آئے اور ایک جشن منا کہے کہ امام کے ہم نے جشن منا لیا, نہیں, امام فرماتے ہیں امام اس لیے ہوتا ہے کہ یقتدی بہ, جس کی اقتدا کی جائے. امام کا معنی یہ ہے کہ امام کی اقتدا کی جائے, یعنی امام کا جو طرز زندگی ہے اسی طرز زندگی پر چلا جائے, ورنہ امامت معنی ہی نہیں پیدا کرتی عزیزو, مذاق نہیں ہے امامت. ولایت اور امامت یہ مذاق نہیں ہے کہ انسان اگر چند جملے کہہ لے, چند باتیں کر لے, چند خوش ہو لے اور کہے کہ بس یہ امامت اور ولایت ہو گئے. سر امام رضا نے اگر ولایت کو تم کیا جانو کہ امامت کیا ہے؟ امامت ایک نظام ہے, امامت انسان کی زندگی کے لیے ہے, ولایت انسان کی زندگی کے لیے ہے. ہم ہر جگہ بھی مشکل پڑے, ولایت کہاں ہے, ولایت کو کہاں رکھے, سمجھ میں نہیں آتا انسان کو. شیعہ ابھی تک ولایت کو حل نہیں کر پایا کہ ولایت کا ذکر نماز میں ہے کہ اذان میں ہے کہ یہاں ہے کہ وہاں ہے, سارے مشکل میں پھنسا ہوا ہے. لیکن ولایت جہاں پر ہے وہاں کے لیے بھی مشکل نہیں حل کر رہا, ولایت زندگی کے لیے. اور ولایت کی زندگی یعنی کیا؟ یہی یقتدی بہ, ہر معموم کا ایک امام ہے جو اس کی اقتدا کرتا ہو, زندگی میں اقتدا کرتا ہو, زندگی میں اخلاص ہو, زندگی میں علم ہو, زندگی میں حکمت ہو, زندگی میں سادگی ہو, زندگی میں تقویٰ ہو, زندگی میں پاکیزگی ہو. یہ ہے, ابھی اور بھی صفات آ رہی ہیں انشاءاللہ. یہ فضائل, یہ امیر المومنین کی وہ فضیلتیں کہ جو امیر المومنین کی پوری وجود سے, پوری ذات سے, پورے وجود سے ظاہر ہیں, ہر لمحے کے لیے ظاہر ہیں. کہا کہ امام وہ ہے یقتدی بہ, جس کی اقتدا کی جائے, ویستضی بہ نور علمہ, اور جس کے علم کے نور سے روشنی لی جائے, امام کے علم سے نور سے روشنی لی جائے. اللہ وَإِنَّ اِمَامَكُمْ قَدْ اِقْتَفَى مِنْ دُنْيَاهُ بِتِمْرَيْهِ, اور جان لو کہ تمہارا جو امام ہے اس نے اس دنیا میں صرف دو لباس, کہنا لباس رکھا ہے بس, تاکہ ایک دوسرے لباس سے بدل سکے. صرف دو لباس, وہ کہنا تمہارا امام یہ ہے. ابھی بعض وقت ہمارے گھروں میں اس قدر لباس ہوتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہمارے لباس کی تعداد کتنی ہے, خاص کر خواتین کو معلوم نہیں ہوتا. فخر کرتے ہیں کہ شادی میں اتنے جوڑے جائیں تو یہ شادی جو ہے با فخر شادی ہے, افتخار کی شادی ہے. لعنت ہے ایسی شادی پر, یعنی ہم لعنت بھیجے یا نہ بھیجے, فرشتے بھیج رہے ہوتے ہیں, امام بھیج رہا ہوتا ہے, دین بھیج رہا ہوتا ہے لعنت. امیر المومنین کی سادگی لعنت بھیج رہی ہوتی ہے, جناب زہرا کی سادگی لعنت بھیج رہی ہوتی ہے. کس بات کو فخر کا ذریعہ بنا رکھا ہے, اور کہتے ہیں مجبور ہیں, کیا کریں, یہ معاشرہ ہے, باطل معاشرہ ہے, فاسد معاشرہ ہے. جن لوگوں سے یہ باطل چیزیں ہم نے سیکھی ہیں انہوں نے آ کر اپنے آپ کو تبدیل کر دیا اسلام دیکھ کر. جن لوگوں سے, جن پڑوسیوں سے, جن دوسرے دین والوں سے, مذہب والوں سے ہم نے یہ غلط چیزیں سیکھی ہیں, رسمیں, ان لوگوں نے اگر یہ سب کچھ چھوڑ دیا, وہ سادگی کی شادیاں کرنے لگے. اور جو اسلام کی شادی تھی کہ لا کر شوہر بیوی کو لایا جاتا تھا, ایک سوال کرتے تھے, رسول اللہ مسجد میں بیٹھ کر نکاح پڑھ دیتے تھے, کسی کے پاس پیسہ ہوتا تو 100-200 لوگوں, 10-20 لوگوں کو کھانا کھلا دیتے تھے, ختم شادی ہو گئی. ابھی ہزار مصیبت, یہ مہدی ہو, فلاں فلاں فلاں, پیلا کرنا ہو, زرد کرنا ہو, سفید کرنا ہو, یہ کرنا ہو, وہ کرنا ہے, کیا مصیبت. ہزار رسم پہ ہزار جہالتیں, اور لوگوں کو مشغول کرنا, لوگوں کو وقت لیتے ہیں. 10 مرتبہ جب کسی کو دعوت کرتے ہیں تو اس کے 10 گھنٹہ ہم نے برباد کیا, 10 گھنٹہ بھی نہیں, 10 دن اس کے برباد کر دیتے ہیں, واقعی برباد کرتے ہیں. اور کہتے ہیں یہ شادی ہے, شادی ہاں ٹھیک ہے, ایک چیز مستحب عمل ہے, وہی مستحب وہ ہے جو انسان کے پاس پیسہ ہو. مستحب عمل اس وقت ہوتا ہے جب انسان کے پاس توانائی ہو, بھیک مانگ کر, قرض لے کر, گھر بیچ کر, زمین بیچ کر جا کر دعوت کرنا یہ مستحب نہیں ہے. ذلیل ہو کر, رسوا ہو کر دعوت کرنا یہ مستحب نہیں ہے. پیسہ ہے انسان, ہاں کچھ فقیروں کی دعوت کرے, فقیروں کے ساتھ ساتھ چند عزیزوں کی دعوت کرے. کیا لازم ہے کہ اگر عزیزوں کی فہرست 700-800 تو سب کی دعوت کی جائے؟ نہیں, جو نزدیکی ترین لوگ ہیں دعوت کرے, ختم کرے. جہالت ہے واقعی جہالت ہے. جوان لوگ اگر ہمت کریں, جوان کے ماں باپ اگر ہمت کریں, اگر ان باطل رسموں کو توڑ کر تھوڑی دیر جناب زہرا جیسی شادی, امیر المومنین جیسی شادی کو اپنائیں, یہ فضائل ہیں ان کی زندگی کے, یہ فضیلتیں اس سے لینے سے, فضیلتیں ہم آ کر دوسرے مذہب سے نہیں لیں, امیر المومنین سے لیں, جناب زہرا سے لیں, رسول اللہ سے لیں. کیونکہ تمہارا امام یہ ہے, اور تمہارے امام کی زندگی یہ ہے کہ قد اکتفا من دنیا ہو بے تمرائے ومن طعمہ بقرصہ, دو روٹی, ایک دن میں دو قرص, قرص میں گول روٹی, ایک دن میں دو روٹی علی ابن ابی طالب کی غذا ہے، وہ روٹی بھی جو آپ کو ہم پہلے بتا چکے کس نصف کی اللہ و انکم. لیکن ہاں میں یہ بھی جانتا ہوں کہ انکم، یہ جملہ آخری، انکم لا تقدرون علی ذلک، میں جانتا ہوں کہ تم یہ کام نہیں کر سکتے جو میں کر رہا ہوں، میں تم سے یہ تقاضا بھی نہیں کرتا. کہ دوسری جگہ پہ میرے علم میں بتا کہ اس کا راز کیا ہے، حاکم کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، حکومت جس کے ہاتھ میں آئے اس کو سب سے نچلی سطح میں رہنا ہے، یہ حاکم کی ذمہ داریاں ہیں، واقعا یہ حاکم کی ذمہ داریاں ہیں. چونکہ عثمان ابن حنیف گورنر تھے، کہا لیا تھا تم گورنر ہو تو تمہیں بھی خیال کرنا پڑے گا، البتہ تمہیں اتنی ذمہ داری تمہاری نہیں جتنی میری ذمہ داری ہے، گورنر تھوڑا اور بہتر بھی زندگی گزار سکتا ہے، لیکن امیر المومنین سب سے نچلی سطح پہ زندگی گزارتے ہیں، وہی چٹائی، وہی برتن، وہی لباس، وہی دو جوڑا لباس. اور ہم نے دیکھا کہ جو امیر المومنین کی راہ پر چلنے والے ہیں، امام خمینی کا طالب علمی کا گھر جو ہے قم میں بہت بڑا سا گھر ہے، لیکن حکومت کے زمانے کے گھر دو چھوٹے چھوٹے کمرے کے گھر، وہ بھی کرائے کا گھر تھا، ابھی بھی موجود ہے وہ گھر. رہبر انقلاب کے گھر میں ابھی بھی 40 سال 45 سال پہلے جو شادی میں قم میں آپ معمولی سے گھر میں بھی آپ جا کر دیکھیں، فقیر سے فقیر گھر میں جا کے دیکھیں تو پورا گھر قالین ہوگی. مثلا ہم جیسے طالب علموں کے گھر میں تقریباً پورا گھر قالین ہے، 3-4 قالینیں ہمارے گھروں میں ہم جیسے معمولی طالب علموں کے گھر میں بچھی ہوئی ہیں، لیکن رہبر انقلاب کے گھر میں رہنے والے آنے جانے والے بتاتے ہیں کہ وہی 40 سال پہلے جو جہیز میں ایک قالین ملی تھی وہی قالین ابھی تک، اس کے علاوہ کوئی قالین بھی اضافہ نہیں. لازم ہے کہ جو حکومت میں آئے وہ حکومت میں آنے کے بعد اپنی زندگی کو سب سے نچلے سطح پر رکھے، جس کا راز بھی امیر المومنین نے اسی نہج البلاغہ میں بیان کیا. بہت مظلوم ہے یہ نہج البلاغہ، اتنی چھوٹی سی، کہ جب امیر المومنین نے بتایا بسرا کوفے میں راز بتایا، جب پوچھنے والے سے امام لے گئے، کوئی بھائی لے گیا اپنے بھائی سے کہ اس نے غلط زود اختیار کیا، تو اس کو ڈانٹا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، کیا تم نے رسول اللہ کی زندگی سے نہیں دیکھا؟ اس نے کہا کہ آپ بھی تو ایسی زندگی گزارتے ہیں. کہتے واہ ہو تجھ پر، تو نہیں جانتا کہ میں حاکم ہوں، حکومت حاکم کی ذمہ داریاں اور ہوتی ہیں، تو کیوں اس طرح زندگی گزار رہا ہے؟ لیکن اس طرح زندگی گزارنے کا مطلب، چونکہ اس نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا، بیوی بچوں سب کو چھوڑ دیا، آپ کا اس نے کہا آپ کیوں نہیں کھاتے، آپ کیوں نہیں پیتے؟ کہا کہ نہیں ہماری ذمہ داری اور ہے. لیکن امام کیا فرماتے ہیں؟ ہاں تم یہ، امام فرماتے ہیں میں جانتا ہوں کہ لا تقدرون علی ذلک، تم اس طرح نہیں قادر نہیں ہو کہ میری جیسی بالکل میری طرح سے زندگی گزارو، لیکن عینونی ولیکن عینونی بورع و اجتہاد و عفت و سداد، لیکن تم میری مدد کرو عفت کے ذریعے سے، پاکیزگی کے ذریعے سے، تقویٰ کے ذریعے سے، محنت کے ذریعے، اجتہاد یعنی محنت اور کوشش کے ذریعے سے، مضبوط کام کرنے کے ذریعے، یہ سارے طریقے ہیں مدد کرنے کے. یہ امیر المومنین کی زندگی ہے، یہ امیر المومنین کا دین ہے، یہ امیر المومنین کا طرز زندگی ہے، یہ امیر المومنین کی وہ فضیلتیں ہیں کہ جس سے اگر انسان آشنا ہو جائے تو ہمارے معاشرے با فضیلت معاشرے بنتے چلے جائیں. میں نے عرض کیا کہ میں پورا حق نہیں ادا کر سکتا اس مختصر سے وقت میں، بس زہد یہ ہوا عزیزو کہ جو کچھ ہے وابستہ نہیں ہے، لذتوں سے وابستہ نہیں ہے، چیزوں سے وابستہ نہیں ہے، بڑی سے بڑی چیزیں چلی بھی جائیں لیکن اس کا غم نہیں ہے. اگر زہد کا ایک بہت بڑا نمونہ اگر دیکھنا ہے تو میدان کربلا میں ایک ساتھ نظر آتا ہے، ایسے زاہد لوگ، کس کا اتنا سب کچھ چھن گیا ایک دن میں جتنا کربلا والوں کا چھن گیا، لیکن اتنا چھن جانے کے بعد بھی کربلا میں شکایت ایک جگہ بھی نظر نہیں آئی، شکر کے سجدے جگہ جگہ نظر آئے. یہ کربلا کے زاہدانہ زندگی اور یہ فضیلت کربلا کی، کتنے سجدے شکر کے کیے گئے صبح سے لے کر عصر عاشور تک، عصر عاشور سے لے کے شام غریباں تک، کہاں کہاں سجدہ کیا، جناب زینب نے کہاں کہاں سجدہ کیا، شکر کے سجدے، کربلا اور شکر کا سجدہ. کربلا کی مصیبتوں میں کتنی فضیلتیں چھپی ہوئی ہیں عزیزے، کربلا کی مصیبتیں سن کر انسان آنسوؤں سے یاد کرے کربلا کو، لیکن ان مصیبتوں میں کتنی عظمتیں چھپی ہوئی ہیں، کتنے سجدے کیے بیوی نے شکر کے، بیٹے کی لاش پر سجدہ، شام غریبہ میں سجدہ، شام غریبہ میں نماز شب ادا کر رہی ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہ، شام غریبہ کو سید سجاد نے ایک سجدے میں گزار دیا، وہ بھی سجدے شکر. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کی اس آیت کو پورے وجود سے اپنایا تھا کہ لا تاسو علی ما فاتکم، یعنی کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کھو جائیں، گھر چلا جائے، دکان چلی جائے، موبائل چلا جائے، اس پہ افسوس نہیں، کربلا والوں کو کیا کیا چھنا ہے، سید سجاد کا کیا کیا چھنا ہے، سید سجاد کے علی اکبر نہیں ہے اس وقت شام غریبہ میں، علی اصغر نہیں ہے، کربلا کے جوان نہیں ہے، قاسم اون محمد نہیں ہے، آنکھ کھلتی ہے تو سامنے عباس نظر نہیں آ رہے ہیں، غش سے افاقہ ہوتا ہے تو سامنے حسین ابن علی نظر نہیں آ رہے ہیں، غش سے افاقہ ہوتا ہے تو سامنے جلتے ہوئے خیمے نظر آ رہے ہیں، کیا کچھ چھنا ہے ایک دن میں، لیکن یہ سب کچھ چھننے کے بعد شکر کا سجدہ، یہ زہد ہے کربلا والوں کا، یہ سید سجاد کا زہد ہے، یہ وہ زہد ہے جو امیر المومنین کے زہد کی میراث ہے، رسول اللہ کے زہد کی یہ میراث ہے جو کربلا میں نظر آ رہی ہے، جناب زینب کا زہد ہے، شام غریبہ میں کھڑی ہو کر نماز شب پڑھ لی ہیں بی بی، اور کیوں نہ پڑھیں، اس لیے کہ جاتے جاتے حسین ابن علی کہتے گئے لا تنسانی فی صلاۃ اللیل، اے میری بہن نماز شب میں مجھے فراموش نہ کر، صبح یازدہوں میں محرم، گیارہ محرم کو آ کر بی بی سجدہ کر رہی، بھائی کی لاش پر سجدہ کر رہی، ایک تو ایک جملہ سے عرض کرتا ہوں، عزیزو ماہ رمضان ہے اور زیادہ مصائب پڑھنا مشکل ہے، عزیزو اس کے پہلے جناب زینب نے بھائی کی لاش کو دیکھا تھا، لیکن شام غریبہ میں دیکھا تھا، رات کی تاریکی میں دیکھا تھا، دیکھا تھا بی بی نے، بہت سارے زخموں کا احساس اسی وقت ہو چکا تھا بی بی کو، تیروں کے اتنا لگنے کا احساس بی بی کو ہو گیا تھا، رات کی تاریکی میں زینب نے دیکھ لیا تھا کہ میرے بھیا کا جسم تو ہے لیکن سر نہیں ہے، لیکن بہرحال رات تھی، رات کی تاریکی تھی، کچھ تو اندھیرا تھا، لیکن جب گیارہ محرم کو دن کے اجالے میں زینب کو لا کر بھائی کے سامنے کھڑا کر دیا گیا، زینب کی نگاہوں کے سامنے بھائی کا وہ منظر، پہلی مرتبہ دن کے اجالے میں زینب نے اپنے بھیا کو بے سر کے دیکھا ہے، اور جسم پر اتنے زخم ہے کہ جس کو زینب شمار نہیں کر سکتی، لیکن ایسے حالت میں سامنے کھڑی ہوئی بی بی، اور سامنے کھڑے ہو کر ہاتھوں کو بلند کر کے کہتی ہے ربنا تقبل منا هذا القربان، اے میرے اللہ میری اس قربانی کو قبول کر لے، یہ زاہدانہ میراث تھی علی ابن ابی طالب کی، جس کو زینب شام غریبہ سے گیارہ محرم اور شام کوفہ تک اپنے ساتھ لے کر جاتی رہی، اور آج ہم تک یہ میراث پہنچتی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، سالم الذین ظلموا ایام قلب ينقلبون، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، بحق محمد وعترته الطاہرین، پروردگار ہمارے اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، پروردگار ہمیں راہ امیر المومنین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، پروردگار ہمیں امیر المومنین کا واقعی شیعہ قرار دے، پروردگار اس ماہ مبارک رمضان میں وہ گناہ جو باقی رہ گئے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما، پروردگار ہمیں ان میں قرار نہ دے، ان اشقیاء میں قرار نہ دے کہ جن کے گناہ ماہ رمضان میں بھی معاف نہیں ہوتے، پروردگار عالم اسلام کے تمام مشکلات کو حل فرما، ظالموں کے ظلم کو ان کی طرف پلٹا دے، امت مسلمہ کو دشمنوں کی سازش سے آگاہ فرما، پروردگار حق اور کلمہ حق کو عزت و سربلندی عطا فرما، کلمہ باطل کو نیست و نابود فرما، علماء حق اور مراجع کرام کی حفاظت فرما، رہبر انقلاب کو عزت و طول عمر عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما، اب حضرات سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر، مرحوم کا نام بتایا نہیں ہے کوئی، زارن طاہر علی، طاہر نے بھیجا ہے، یاد نہیں ہے نام، مرحوم اکبر حسین ابن میر حیدر حسین، اور اس کے علاوہ اپنے تمام مومنین کی روح کو ارسال فرما دیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، من شکر